الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم انه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وفي موضع آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رب کریم کی یہ توفیق رفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب عظمت میں سے ایک عظیم باب بلکہ ساری عظمتوں کا اعظم سلسلہ معراج سفر اسرا کو ذکر کرنا اور اس کی سماعت کا شرف نصیب ہوا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تیرے حبیب کی اس تعریف اور تیرے حبیب کی اس تعریف کی قرات اور سماعت کی برکت سے تیرے حبیب کے ذکر کو واشگاف الفاظ میں اور احسن طریقے سے بیان کرنا یہ تیری ہی سنت ہے۔ آج جہاں ہمیں تو نے یہ شرف نصیب کیا کہ ہم اس قرات کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور سماعت کی سنت فرشتوں کی ہے تو آج یہ عظمت بھی ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو مولا تیرے محبوب کی تعریف اور ثنا میں جو قرات مقبول ہوئی اور تیرے محبوب کی تعظیم کو سماعت میں جو سماعت مقبول ہوئی ان اچھوں کے صدقے ہماری بھی قرات اور سماعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور مرائے کریم جو یہ حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں موسم کی اس قدر گرمی اور حبس کی بنا پر جو عشق مصطفیٰ کی راہ میں پاؤں کی بیڑی نہ بن سکا اور آج عشاقان تعریف مصطفیٰ عشاقان عظمت مصطفیٰ ایک دفعہ پھر اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ذکر مصطفیٰ کو سننے کے لیے جمع ہوئے مولا کریم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو جو مرادیں دلوں میں لے کر آئے ہیں، جو جو پسماندگی میں کشادگی کی نیت لے کر آئے ہیں، جو جو تنگی میں وسعت کی نیت لے کر آئے ہیں، مولا کریم تو معافی صدور کا علم رکھتا ہے، اپنے محبوب کی ذکر کی برکت سے اور شب معراج کی نسبت سے آج کی شب کی برکت سے تمام کی خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ حضرت گرامی، ابھی آپ نے سفر معراج کا ایک منظوم پورا نقشہ سماعت فرمایا، یقیناً ذہنوں کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو گوشیں ذہنوں میں پھیکے پڑ گئے تھے وہ اس قصیدے کو سننے کے بعد تازہ ہو گئے۔ سفر معراج کوئی ایسا موضوع نہیں ہے، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بولنا کوئی ایسا یہ موضوع نہیں کہ جس کو کسی وقت کے اندر قید کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جس کا جتنا شرح صدر فرماتا ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اسی پیراہے میں بیان کرتا ہے۔ کوئی دو منٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی پانچ منٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی ایک گھنٹہ بھی بول سکتا ہے، کوئی دو گھنٹے بھی بول سکتے ہیں، لیکن بزرگان دین کی اس سفر معراج پر تقریر اور تحریر کو پڑھنے کے بعد مجھ جیسا طالب علم اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ہم پورے سال بھی اگر معراج کے صرف عنوان پر سرے دس گفتگو کریں تو پھر بھی یہ موضوع سال سے باہر نکل جائے گا۔ صرف عنوان پر، ایک کتاب ہے کتاب معراج النبی، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب جو ہے وہ کئی عنوان پر مشتمل ہوتی ہے، کئی ابواب اور چیپٹر پر مشتمل ہوتی ہے، اور ان ابواب، ان فصول، ان چیپٹرز کا مجموعہ ایک کتاب ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کتاب معراج النبی تصور کریں تو اس معراج کو بیان کرنے کے جتنے ابواب ہیں اور اس معراج کی تفصیل اور زاویوں کو بیان کرنے کے جتنے چیپٹر ہیں، اگر صرف اس کتاب معراج کے ہم موضوعات، عنوانات اور چیپٹر کو گنوا دیں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سال سے زیادہ ہو جائے۔ تو پھر اس چیپٹر کے تحت اس موضوع اور اس عنوان کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل بیان کیے گئے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ اپنے فضل سے جسے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کا دل حضور کی محبت کو بیان کرنے کے لیے اور مقام مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے جس قدر کھل جاتا ہے، اور یقیناً اسلاف کی باتیں پڑھ کر بندے کا ذہن حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی میں انسان احسن تقویم ہے کہ جس کا دماغ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے دماغ میں ساری خدائی آ جاتی ہے، ساری فکریں آ جاتی ہیں، ماں علاوہ خدا ہر شے کا اس کا دماغ احاطہ کر لیتا ہے۔ اور یقیناً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں اس حوالے سے، جہاں اس حقیقت کو میں نے بیان کر دیا اور اپنی کم علمی اور ناقص فکر کو بیان کر دیا کہ جناب ایک محفل میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، ایک بات اسی طریقے پر لیکن کچھ بولا جائے، اور اتنا بولا جائے کہ جناب جس سے ہم عنوان معراج کہ کچھ ابواب کو سمجھ سکے، تو اس حوالے سے میں اس بات کو عرض کر دوں کہ سفر معراج ایک تو وہ ہے جو احادیث میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، اور سفر معراج ایک حدیث سے نہیں ثابت ہوتا۔ جو یہ سمجھے کہ بس ایک حدیث کو پڑھ کر سفر معراج کو بیان کر دیا جائے تو یہ اس کی علمی کوتاہی ہے، یہ اس کی جلد بازی ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے احادیث ہے، حضور نے کسی صحابی کو کس انداز میں درس دیا، کسی سے کس دوسرے انداز میں میرے آقا نے سفر معراج کو بیان کیا، اگر وہ کثیر احادیث کو جمع کر دیا جائے تو ایک وہ سلسلہ ہے جو احادیث کے اندر حضور نے خود سفر معراج کو بیان کیا ہے۔ پھر سفر معراج سے متعلق جو قرآن نے سفر معراج کو بیان کیا ہے اس کو لے لیں تو اللہ رب العالمین کے کلام کے ایک ایک لفظ میں جتنی گہرائی ہے، جتنے نکات ہیں، جتنے رموز ہیں، جتنے اسرار ہیں، جتنی حلاوت و لذت ہے، وہ اپنے کمال پر ایک بہت بڑی گویا کہ وسعت رکھتی ہے. تو لہذا میں وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, کیونکہ اس مسئلے کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اتنا ہی محدود موضوع ہے. یقیناً آپ کسی عالم ربانی کے پاس جاتے ہیں تو نکات کچھ اور سنتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نکات سنتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں تو کچھ نکات سنتے ہیں. تو میں وہی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ معراج پر موجود قرآن کی آیات اور احادیث کا ایک گویا کہ عظیم ذخیرہ اگر اس کو جمع کیا جائے, پھر اس میں فکر کی جائے, تو ایک بہت بڑی وسعت سفر معراج کے حوالے سے بنتی ہے. تو محققین اور اہل علم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے شرعی نقطہ نظر کو رکھتے ہیں کہ سفر معراج کے شرعی نقطہ نظر کو بیان کیا جائے, ایک حد اور ایک پیمانہ بیان کر دیا جائے. جب ایک حد اور ایک پیمانہ اور ایک سطح بیان ہو جائے گی, ایک زاویہ بیان ہو جائے گا, ایک ضابطہ آ جائے گا, تو پھر اس کے درمیان میں رہ کر ہم جو بھی بولیں گے وہ جائز ہوگا. ایک حد ایک حدود جب اس کی آ جائے گی موضوع کی, تو پھر اس کے درمیان میں رہ کر ہم جو گفتگو کریں گے یقیناً وہ روا ہوگا. اور جب ایک حد ایک زاویہ ایک سرحد ہمارے سامنے ہو جائے گی, تو ہم سفر معراج کو کما حق ہو نہ تو نہ سمجھ سکے, لیکن اس کے عنوانات سے ضرور واقف ہو جائیں گے. اس کے عنوانات سے ہم گویا کہ ضرور واقف ہو جائیں گے. میں اقبال شریف یہاں پر آہستہ آہستہ بالتدریج آگے چلتا ہوں عنوان کے حوالے سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اتنے معجزات دیے ہیں کہ جس کو ہم حد و حساب میں نہیں لا سکتے. سابقہ انبیاء کرام, یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ زاویہ ہے معراج کو سمجھنے کا, اب معراج میں ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک گفتگو ہے معراج کا, ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو سیاق و سباق اور جس طرح کے سورج کی تعریف کے لیے پہلے اس کی کرنوں کی تعریف کر دی جائے, کیونکہ سورج اسی کرن کے درمیان موجود ہے. روشنی سورج کی سورج سے جدا نہیں ہے. سورج کی تعریف کی طرف جب آپ جائیں گے تو کرنوں سے آپ ذات کی طرف جائیں گے, صفات سے آپ ذات کی طرف جائیں گے. ڈائریکٹ اگر سورج کی تعریف کوئی کرے گا تو نہ سمجھنے والا اس موضوع کو سمجھ سکتا ہے, بحث میں الجھ کر ایک مخمصہ بن جائے گا. تو بندہ کرنوں سے سورج کی طرف بڑھتا ہے, صفات سے ذات کی طرف بڑھتا ہے. تو پہلے ہم گرد و نواح معراج کی وہ حلاوت والے وہ عظیم نکات, وہ ایمان افروز نکات جس کو سننے کے بعد ہمارا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے, اس سے پہلے ہم دل کی کلیاں کھلا دیتے ہیں, پھر معراج کے سفر سے اس میں خوشبو پیدا کریں گے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ معراج پر ہر سال تقریر ہوتی ہے نا. اگر آپ کو یاد نہیں رہتی تو قسطوں میں مقید ضرور ہو جاتی ہے, قسطوں میں ریکارڈ ضرور ہو جاتی ہے. کل اگر آپ سنیں گے تو کہیں گے شاہ صاحب ہر سال وہی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہر سال وہی بات کرتے ہیں تو یقیناً ہر سال معراج بھی وہی ہے. تو آپ اس میرے جواب پر بہت خوبصورت سوال باندھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب معراج تو ہر دفعہ وہی ہے, لیکن بیان کرنے کے اسرار و رموز تو مختلف ہو سکتے ہیں. بیان کرنے کے اسرار و رموز تو مختلف ہو سکتے ہیں. غذا تو ایک ہوتی ہے, لذت اشیاء کی مختلف ہوا کرتی ہیں. ذائقہ چینج کرنے کے لیے بندہ ہر دن ایک کھانا نہیں کھاتا ہے, بلکہ ایک دن کچھ دوسرے دن کچھ. بھرنا پیٹ ہی ہوتا ہے, لینا رزق ہی ہوتا ہے, لیکن ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے وہ گویا کہ انعامات عنوانات اور گویا کہ نوع طبیعت اور طعام کو مختلف کرتا ہے. تو اس زاویے سے میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ مختلف گفتگو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. باقی دعا کریں کہ اللہ آپ کا آنا قبول کرے, اور میں تہدی سے نعمت کے لیے کیونکہ آپ بیٹھے ہیں یہ دعا مقبول ہو جائے. میں نے اس دوران جو بھاگ دوڑ کی ہے کتاب کو جمع کرنے اور کتاب کو دیکھنے کی, وہ صرف اس لیے کہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں. دعا کیجیے اللہ میری اس محنت کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو میں نے پڑھا ہے اللہ اس کے صدقے آپ کی حاضری کو مقبول فرمائے. حضرات گرامی, اس میں تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے قانون اور عنوان کے تحت, کیونکہ اہل علم بیٹھے ہیں, ہم کوئی ایسے علاقے میں تقریر نہیں کرتے جہاں نعرہ لگے, اور ہم تو اہل علم میں بیٹھے ہیں, شعوری لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں تھوڑی شعوری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. معراج کا آسان ترجمہ معجزہ ہے. معراج کا آسان ترجمہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو, نبی کے ہاتھ سے ثابت ہونے والا ایسا کام جو عادتاً کوئی شخص نہیں کر سکتا, اور نبی کا دشمن یا نبی کا فریق مخالف یا کوئی بھی شخص کسے باشد اس جیسا کام لانے سے عاجز ہو جائے, یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کے ہاتھ سے, نبی کی ذات سے, نبی کے قول سے, مختصری یہ کہ نبی کی وجود سے, کسی بھی زاویے سے کوئی کام ایسا ثابت ہو جائے جس کی مثال اس جیسا, اس کی نظیر لانے سے جہاں پوری خدائی عاجز ہو جائے, اسی کو معراج کہتے ہیں, اسی کو معجزہ کہتے ہیں, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. کیونکہ معجزہ عجز سے بنا ہے, اسی سے اعجاز آتا ہے کہ وہ کام جو نبی کے وجود سے صادر ہو رہا ہے جس زاویے سے بھی ہو رہا ہے, کلام کے ذریعے, نصب کے ذریعے, اختصار کے طور پر, کہ جس زاویے سے بھی ہو رہا ہے, جب اس کی نظیر اس جیسا کام کرنے سے جب ساری خدائی عاجز ہو جائے تو اس عجز کی بنا پر یہ کام ہو جائے گا معجزہ. تو ہر نبی دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے معجزہ پیش کرتا ہے, تو ہر نبی نے معجزے پیش کیے, ان کے معجزوں کو شمار بھی کیا گیا, لکھا بھی گیا, اس کی حد بھی ہوئی. لیکن اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ تقریری لفاظی نہیں ہے, اس کے پیچھے علم کلام کا ذخیرہ موجود ہے, یہ عرض کر دوں. میں اختصار کے ساتھ صرف مفاہیم پیش کر رہا ہوں اور اس میں تقریری لفاظی انشاءاللہ کہیں نہیں ہوگی, ہر وہ بات ہوگی جس کے پیچھے کئی علماء کے دلائل اور اقوال موجود ہوں گے. سید عالم طبقہ نبوت میں, جماعت نبوت میں واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کے معجزات کی کثرت اتنی ہے کہ جس کو نہ کما حق جمع کیا جا سکتا ہے نہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی بات ہے. لیکن آپ کہیں گے شاہ صاحب پھر آپ نے یہ موضوع کیوں چھیڑ دیا کہ جب اسے لکھا نہیں جا سکتا, بولا نہیں جا سکتا, کوئی اس کا مفہوم کے اعتبار سے کچھ تو آپ سمجھائیں گے. میں نے کہا میں کیا سمجھاؤں, جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سمجھ لی ہے وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر حضور کے سارے معجزوں کو جمع کر لیا جائے تو اس میں دو معجزے ایسے ہیں جو بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, جس کا صدور ذات سے ہوا ہے, ورنہ نسب حضور کا تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے. حضور کے والدین حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے, اس لیے کہ جیسے والدین ہیں ایسے والدین کسی کے ہی نہیں. لیکن جو خارج میں حضور کے وجود میں, حضور کی ولادت کے بعد جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے, ان معجزات کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ دو قسموں پر ہو جاتے ہیں کہ وہ معجزے ایسے ہیں جو طبقہ نبوت میں, جماعت انبیاء میں کسی کو نہیں ملے. تو آسان کرنے کے لیے صرف یہ دو بات سمجھا دوں کہ حضور کے تمام معجزات کو جمع کر لیا جائے تو دو معجزے یقیناً, سورج حضور کے انگلی کے اشارے سے رک گیا معراج کی رات. طحاوی شریف میں معنی الاثار میں علامہ طحاوی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمسا فتاخر ساعتا, حضور نے سورج کو انگلی کا اشارہ دکھایا تو سورج جو ہے ایک ساعت کے لیے رک گیا. تو یقیناً حضور کے انگلی کے اشارے سے سورج رک گیا, یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. مولا علی کی نماز قضا ہوئی, مزاج مصطفیٰ میں قضا کا خیال آیا تو ڈوبا ہوا سورج گویا کہ نکل آیا, یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے. بو جہل و بو لہب کے مطالبے پر آپ نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کر گویا کہ شق القمر کا معجزہ دیا تو چاند دو لخت ہو گیا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا, حضرت موسیٰ نے, توجہ چاہوں گا, حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سیراب کرانے کے لیے ایک پتھر پر, سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے, ایک پتھر پر لاٹھی ماری تو اس سے 12 چشمے نکل گئے اور 12 قبیلوں نے مختلف طریقے سے پانی پی لیا. لیکن اس شاقہ نے درے مصطفیٰ کہتے ہیں, اے موسیٰ کریم آپ کے اس معجزے پر ہم ایمان لاتے ہیں, سلام کرتے ہیں, لیکن اے دنیا والوں سن لو, حضرت موسیٰ نے پتھر پر اثا مار کر پانی کے چشمے جاری کیے تو پانی جاری پتھر سے ہوتا ہے, مصطفیٰ نے تو انگلیوں سے نہریں بہائی ہے جہاں پانی کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے. انسان کے جسم کا پانی سے کیا تعلق ہے, جسم سے پانی بہنا شروع ہو جائے زندگی حیات کی شمع ہی گل ہو جائے. تو میں صرف عنوان گرا رہا ہوں, محبت سے چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئیں, میں بہت گناہگار ہوں لیکن آپ کا ذوق بن گیا تو سب مدینے پہنچ جائیں گے. یہ شرعی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, حضور کی تعریف کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور کی تعریف میں والہانہ, حضور کی تعریف میں دیوانگی جب تک کوئی نہ دکھائے تو نہ اس کی کالج کی زندگی,
نہ اس کی نماز کی زندگی نہ اس کی تقوی کی زندگی اسے جنت میں لے جا سکتی ہے. جنت میں لے جانے والی چیز جو ہے اور خدا کو راضی کرنے والی چیز جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ میں دیوانگی کا اظہار کرنا ہے. جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے, جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے. تو میں عرض کروں کہ معجزات کی کثرت جو ہے, درود پاک پڑھیے گا, معجزات کی کثرت جو ہے وہ اس قدر ہے کہ جس کو ہم حد حساب و کتاب میں نہیں لا سکتے. میرے دوستو, جو حضور کا معجزہ ہے وہ تو ایسا ہے جو کسی نبی سے صادر نہیں ہوا, لیکن میں جو دو معجزوں کی بات کر رہا ہوں وہ اس سے علاوہ ہے. سورج کو لوٹا دینا, چاند کو دو ٹکڑے کر دینا, انگلیوں سے نہریں بہا دینا, درخت کو اپنے پاس بلا کر گویا کہ اس کی بات سن لینا, جانوروں کی بولیوں کو سمجھ لینا, یہ ساری چیزیں معجزات مصطفیٰ میں سے ہیں. انگلی سے پانی وضو کے جو قطرے گر رہے ہیں, آپ اگر کسی اپنی باندی کے چہرے پر پھینک دے, حدیث پاک میں آتا ہے اس باندی کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی, بال سفید ہو گئے, چہرے سے جوانی کے اثار نہیں گئے. ایک صحابی درب مصطفیٰ پر پہنچتے ہیں, حضور کے اشتیاق میں بیتاب ہیں, صحیح حدیث مجموعہ زبائد وغیرہ کے اندر موجود ہیں, حضور سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. صحابہ سے جب حضور ان کی گفتگو دیکھتے ہیں تو میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے. فرمائے, میرا نابینا صحابی تم سے کیا بات کرتا ہے؟ کہ حضور, یہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. سرکار نے فرمایا اس کو قریب لاؤ. جب وہ قریب آئے تو نابینا تھے. میرے آقا نے پوچھا, یہ نابینا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ لگے, حضور جب میں چھوٹا تھا تو کھیل رہا تھا, ایک جگہ پر سانپ کے انڈے پڑے ہوئے تھے, میرا پاؤں اس پر آیا, انڈے میں زہر اس قدر تھا کہ وہ انڈے ٹوٹ گئے, پھوٹ گئے, اور وہ زہر میرے تلوے پر لگا اور میری آنکھیں چلی گئی. سرکار نے جب اس کی غم بری داستان سنی, دریا رحمت شفقت مصطفیٰ جوش میں آیا, فرمایا اس کو میرے قریب کیوں نہیں کرتے؟ قریب کیا گیا, اتنا فاصلہ تھا کہ سرکار کے دم کی پھونک جا سکے. سرکار نے ایک پھونک اس کی طرف جانب کی, اس پھونک میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعاب کے ذرات گئے, وہ لعاب کے قطرے اس نابینا صحابی کی آنکھ پھڑ پڑے, خدا نے آنکھ عطا فرما دی. یہ کتنا عظیم معجزہ ہے, لیکن یہ سارے معجزے میرے آقا کے شاہ نشان نہیں ہے. چاند دو لخت ہوتا نہیں تو کیا کرتا, سورج رکتا نہیں تو کیا ہوتا, انگلیوں سے نہریں جاری ہوئی, کوثر کو کہاں بہائے, جہاں مرضی چاہے مالک کے کوثر ہے, اللہ کی عطا باذن اللہ بہا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے آقا سے سرزد ہوئی. یقیناً اس کو سن کر انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. یقیناً جس سے انسان کی عقل حیران ہو جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں. میرے دوستو, اگر معجزے کے عنوان کو گنائیں تو ساری رات گزر جاتی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں میرے آقا کے معجزات میں سے ہیں, لیکن وہ معجزہ جو میرے آقا کے شایہ میں شان ہے. اگر مثال کے طور پر ایک پہلوان آدمی, مضبوط آدمی کہیں پر آئے اور وہاں کے لوگ 5 کلو کا, مثال کے طور پر ایک شخص 5 کلو کا پتھر نہیں اٹھا سکتا, لیکن ایک طاقتور شخص آئے کہ جو 50 کلو کا اٹھا سکتا ہے, اگر وہ 5 کلو کو اٹھا دے تو اس کمزور کے نزدیک بات تو بہت بڑی ہوئی کہ تم طاقتور تو ہو, لیکن جو اس کے ہم پلہ لوگ ہیں یا اس کے مزاج کو جانتے ہیں وہ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ اٹھانا ہے تو بہت بڑی بات ان کے نزدیک, لیکن تمہارے شاہ نشان تو نہیں, تمہاری طاقت تو اس سے زیادہ ہے. تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل یہ سارے معجزات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ابھی اختصار کے ساتھ, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود مسعود سے سرزد ہوئے. ہمارا ایمان ہے یہ معجزہ ہے, لیکن شایان شان مصطفیٰ جو معجزے ہیں وہ دو ہیں, ایک کیا, قرآن مجید, ایک دیدار الہی. ایک قرآن مجید اور ایک دیدار الہی, جو میرے آقا کی حیثیت کے مطابق ہے, جو میرے آقا کے مزاج اور مقام کے مطابق ہے. کلام اللہ, قرآن مجید, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان معجزہ ہے, اور دیدار الہی یہ حضور کے شایان شان معجزہ ہے. اگر کوئی کہے جبریل کو دیکھا تو میں نے کہا جبریل تو مدینے کی گلیوں میں حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھا کرتے تھے. کہاں تم جا رہے ہو, جبریل تو حضور کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہیں. میرے آقا تو فرماتے ہیں میرے دو وزیر آسمان پر, دو وزیر زمین پر. صحابہ نے پوچھا حضور کون, فرما میکائیل ہے اور جبرائیل ہے. کہ زمین پر کون ہے, فرما ابوبکر عمر ہے. تو جبرائیل تو آپ کے وزراء میں سے ہیں. جبرائیل تو آپ
لاجیکل دلیل سے آپ سماعت فرمائیے, عقل اور نقل دونوں سے. جبریل تو آپ کے خادمین میں سے ہے, جبریل تو آپ کے وزراء میں سے ہیں. اگر سفر معراج دیدار جبریل تھا تو اس میں میرے آقا کی عظمت کا کیا اظہار کہ لا مقام پر بلا کر جبریل کو دکھایا جا رہا ہے. ارے جبریل کو بھیج کر طالب علم بنا کر مصطفیٰ کے قدموں میں بٹھایا جاتا ہے. بخاری کی درجنوں حدیث اس بات پر موجود ہے. تو دو معجزے میرے آقا کی شان نشان ہے, ایک قرآن مجید اور ایک دیدار الہی.
میرے دوستو یہ تو اس معراج محبت مصطفیٰ کو سمجھنے کا ایک عنوان تھا ذوق کے لیے. تھوڑے سے اس کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معراج افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے. ایک سوال اٹھتا ہے کہ معراج افضل ہے یا ایک دفعہ محبت سے مل کر کہیں
کہ معراج افضل ہے یا لیلۃ القدر. شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت بات یہاں پر فرمائی. فرماتے ہیں کہ اس میں ذاتیں مختلف ہیں, نہ مطلقاً معراج لیلۃ القدر سے افضل ہے نہ ہی لیلۃ القدر مطلقاً گویا کہ معراج سے افضل ہے. یہ جس جماعت کے ساتھ ہوگی اس جماعت کو اس کی افضلیت ہے. کہا کیسے؟ کہا امت کو ہدایت چاہیے تھی نا. کہا جی ہاں. کہا ہدایت کیسے ملے گی؟ کہا قرآن سے. تو کہا امت کے لیے لیلۃ القدر افضل ہے. امت کے نزدیک معراج النبی سے زیادہ افضل کیا ہے؟
لیلۃ القدر. اور نبی تو پیدا نبی ہوتا ہے تو ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو لیلۃ القدر کی اسے حاجت نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ کے نزدیک لیلۃ القدر سے افضل جو ہے وہ معراج ہے, اور امت کے نزدیک معراج سے افضل لیلۃ القدر ہے. اس لیے کہ لیلۃ القدر میں امت کو ہدایت کی کتاب قرآن مل رہی ہے, اور معراج میں خدا کے نبی کو خدا کا دیدار مل رہا ہے.
تو فرمائیے ذات کے اعتبار سے ہے کہ لیلۃ القدر کیسے افضل ہے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے افضل ہے. یہ ایک بات. میں نے شاہ صاحب کو پڑھا, شاہ عبد الحق مودودی صاحب دہلوی علیہ رحمت, ان کی تعریف آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. ان کا دو لفظوں میں تعارف آپ یہ سن لیجئے کہ بر صغیر پاک و ہند کی تفریق اور بٹوارے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر جس مرد قلندر نے سب سے پہلے حدیث رسول کا دفاع کیا اور گلی گلی کوچے کوچے حدیث پاک کا چرچا کیا, تمام مکاتب فکر کے علماء, تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ لکھتے ہیں, وہ شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی ہیں. شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب سلطنت مغلیہ کا سورج ڈوب رہا تھا, مسلمانوں کی حکومت گئی, اور اس وقت ایک شخص پیدا ہوا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی طرف سے کتابیں لکھی, اور دوسری جانب سے اکبر بادشاہ, اکبر جو ہے اس نے دین اکبری کو پھیلایا ہوا ہے, دین الہی کو پھیلایا ہوا. تو اس دور میں دو شخصیتیں کھڑی ہوئی, ایک نے ہاتھوں ہاتھ اکبر کا مقابلہ کیا, ایک نے سینہ در سینہ علم پھیلایا, اور دونوں اتفاقاً پیر بھائی ہیں. جس نے بازو کی قوت سے اکبر کو پچھاڑا ہے وہ قیوم زمانی مجدد الفسانی شیخ سرہندی علیہ رحمت ہیں, اور جس نے قرآن و سنت کی حفاظت کی ہے وہ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی علیہ رحمت ہیں. دونوں حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ قطب عالم دہلی ان کے مرید ہے. حضرت شیخ عبد الحق مودودی سے دہلوی پر ایک لفظ کہہ کر آگے نکل جاتا ہوں, جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں, تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں, تو ہر شخص کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس نے اس سے پڑھا. تو تمام مکاتب فکر بٹوارے کے بعد پاکستان میں جتنے مدارس ہیں, جتنے فرقوں کے مدارس ہیں, وہ جب اپنے کسی طالب علم کو اپنی وراثت منتقل کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک سند دی جاتی ہے. وہ سند میں اس کے استاذ کا نام, اس نے جس سے پڑھا. اس طرح یہ سند بر صغیر تک جاتی ہے. علم ہندوستان سے تو نہیں آیا, علم تو عرب سے آیا ہے, لیکن پاکستان سے ہندوستان جانے کے لیے ایک پل کی ضرورت پڑے گی, ایک واسطے کی ضرورت پڑے گی. اہل سنت کے نزدیک واسطہ عبد المصطفیٰ ذری بنتے ہیں رحمت اللہ علیہ,
اور بر صغیر جو ایک زبردست واسطہ ہے کہ جناب جس سے بندہ عرب کی طرف پہنچتا ہے، تو جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ جب اہل عرب سے جا کر جڑتے ہیں اپنی سند حدیث، اس لیے کہ جو علم سینہ مصطفیٰ سے لے کر ممبر تک آئے گا وہی ہدایت یافتہ ہوگا، تو اپنے آپ کو حضور تک جوڑنے کے لیے ایک ایک کڑی کا نام یاد رکھنا پڑتا ہے۔ تو جب بر صغیر پاک و ہند میں علم آیا عرب سے، تو وہ علم لایا کس نے؟ جب تک اس پل کا نام نہیں ہوگا، جب تک اس برج اور اس شخصیت کو ہم نہیں جانیں گے، ہم عرب سے نہیں جڑیں گے، اور جب ہم عرب سے نہیں جڑیں گے کہ جائے کہ ہم صحابہ تک پہنچ سکے، تو عرب سے ملانے والی سب سے عظیم شخصیت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی۔ اب میں اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں کر سکتا، آپ اہل علم ہے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں شاہ صاحب کب کے ہیں، بر صغیر کے ابتدائی زمانے کے یہ لوگ ہیں، اور گویا کہ سن دسویں صدی ہجری کے یہ ہیں، سن دسویں صدی ہجری کے ہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی علیہ رحمت، آپ سے کسی نے پوچھا یہ معراج شریف کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ آپ کی بڑی مضبوط کتاب جس کا ترجمہ بھی انہی لوگوں نے کیا جو معراج کی محفلیں نہیں سجاتے، ما سبت من سنہ عربی میں کتاب ہے، اس میں آپ ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، پوری حدیث بیان کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ بلاد عرب، کیونکہ عرب کے اہل بر صغیر کے وکیل ہیں شاہ عبد الحق صاحب، یہ عرب سے لیتے ہیں عجم میں دیتے ہیں، عرب سے لیتے ہیں عجم میں دیتے ہیں۔ مسجد حبیبیہ کے سامعین خوش ہو جائیں، آپ کا تعلق عرب سے جدا نہیں ہے۔ شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی کہتے ہیں کہ رجبی شریف یہ بلاد عرب، اور فرماتے دیار عرب میں یہ محفلیں متعارف ہیں، جب 27 رجب کی شب آتی ہے تو فرمایا سارے عرب ممالک میں دیار عرب میں علماء اپنی مساجد کے اندر حضور کے ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اور آج بھی عراق دیکھیں، شام دیکھیں، لبنان دیکھیں، جتنے علاقے عرب کے دیکھیں، تمام عرب کے علاقوں کے اندر یہ دستور باقی ہے۔ شب معراج، عراق میں شب معراج تو میں نے خود گزاری ہے، اور وہ شب معراج کیا خوبصورت انداز میں کہ جناب غوث اعظم کے دربار پر عشاء کی نماز، اس کے بعد ختم قادریہ شریف، اس کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پر، رحمت اللہ علیہ کی مزار پر، اہل عراق کے جید علماء ان کی تقاریب، اور پھر سیدنا معروف قرخی کی مزار پر لنگر، اور وہاں پر سحری۔ یہ طریقہ شام میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، لبنان میں بھی ہے، تمام بلاد عرب اور دیار عرب میں رجبی شریف کا طریقہ ہے اور ان میں مشہور ہے، تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ جو نہیں مناتا وہ دلیل لائے، جو منا رہے ان کی دلیل آ چکی ہے۔ تو الحمدللہ یہ طریقہ جو ہے معراج شریف جو آپ کر رہے ہیں اس پر، کہ جناب یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موطن مکہ اور گویا کہ مدینہ اور اہل عرب یہ سب کرتے ہوئے آئے ہیں، اور حضرت شاہ عبد الحق مودودی سے دہلوی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ رجبی شریف کو منانا یہ ان کے اندر متداول رہا ہے۔ تو یہ چند ضروری قواعد اور قوانین ہیں معراج شریف کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے۔ سفر معراج کو عموماً حضرات گرامی جو پیش کیا جاتا ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک تو ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مکہ مکرمہ جو مسجد ہے جس میں کعبہ کی عمارت واقع ہے، مسجد حرام شریف، حرمت کی بنا پر، تقدس کی بنا پر اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ حرام کر دینے والی تکبیر، کہ اب کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بولنا حلال تھا، چلنا حلال تھا، پھرنا حلال تھا، لیکن جب ہم نے نماز میں یہ تکبیر کہہ دی اللہ اکبر تو اب پینا بھی حرام، بولنا بھی حرام، سب حرام ہو گیا۔ تو یہ تقدس اور گویا کہ تجرد والی بات ہے، تو تکبیر تحریمہ، تو یہ تقدس اور تعظیم کے اعتبار سے اس مسجد شریف کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا، ایک تو یہ غایت ہے، ایک مسجد اقصا سے لے کر عرش بری اور دیدار الہی تک، اس کو علماء دو صورتوں میں بیان کرتے ہیں کہ سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک، اس کو معراج نہیں کہتے، اس کو اسرا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ اور مسجد اقصا بیت المقدس سے لے کر لا مکان تک، جہاں تک خدا نے چاہا اور آپ کو لے کر گیا، تو وہاں تک کے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے، سفر۔ اور قرآن نے دونوں مفہوم کو جدا کیا ہے، قرآن نے دونوں مفہوم کو جدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی جو ابتدائی آیات ہے اس میں اللہ نے اسرا کو ذکر کیا، اور سورہ نجم کی 18 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے سفر معراج کو ذکر کیا ہے. تو یہ دونوں طریقے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے گویا کہ بالکل آسان ہو جاتے ہیں اور اس سے فہم بالکل حاصل کر لیا جاتا ہے. اب دیکھیں جو بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ اکثر آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں اس میں چند نکات ہی آپ کی خدمت میں پیش کر کے وقت کے اختصار سے آگے بڑھ جاؤں گا. جو سورہ بنی اسرائیل میں جس اسرا کا ذکر ہے جس کو سیر کہتے ہیں، تو وہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات، الذی وہ ہے، اسرا جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو. میں اکثر اس مخمصے میں ہوتا تھا کہ اللہ نے سبحان اللہ نہیں کہا، سبحان الذی اسرا کہہ دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یقیناً جہاں بزرگوں کی نظر جاتی ہے وہاں کسی کی نہیں جاتی. حضور غزالی زمان نے بڑی خوبصورت بات فرمائی یہاں پر، آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا سبحان پاک ہے وہ، الذی اس میں موصول ہے، جب تک اس کا صلہ نہیں بیان کیا جائے تو عبارت مبہم رہتی ہے. اس کا معنی ہے وہ جو، وہ جو، وہ جو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کون وہ جو، اور فرمایا بھی عبد ہی بندے کو لے گیا، تو سوال ہوتا ہے نہ اللہ نے اپنا نام لیا نہ سرکار کا نام لیا. ایک سوال ہے کہ معراج کرانے والی ذات رب کی ہے، نہ رب نے اپنا نام لیا نہ اپنے محبوب کا نام لیا. فرمایا سبحان الذی، سبحان وہ ہے. کون ہے سبحان؟ فرمایا اسرا جس نے سیر کرائی ہے. کس کو کرائی؟ بعبدی ہی، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو سیر کرائی. تو یہاں پر اب دیکھیں نا، نقطہ نکالنے والے نقطہ رس علماء جب آتے ہیں تو ایک ایک بات میں اتنے نقطے نکلتے ہیں اور حضور کی محبت کے چشمے پھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ذرا تصوف کا قاعدہ ہے تو اہل عشق اس کو سنیں. ہم کہتے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی، حسبی ربی جل اللہ مجھے لی، میرے لیے میرا بزرگ اور برتر رب ہی کافی ہے. معافی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے، میرا دل صرف خدا کو یاد کرتا ہے. تو یہ کمال کی بات ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس کے نزدیک صرف اگر وجود ہے تو خدا کا ہے، باقی سب چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہے. ساری چیزیں اس کے سامنے ایک آئینے کے سامنے کا عکس ہے. اگر وجود ہے تو صرف خدا کا ہے، اگر کوئی ہے تو خدا ہے، اور خدا کی عطا سے لوگوں نے وجود پایا، خدا نے کسی سے وجود نہیں پایا. تو اصل وجود خدا کا ہے اور ساری چیزیں گویا کہ ایک عکس اور ایک تصور ہے. اسی کو تصوف کے اندر وحدت الوجود کہا جاتا ہے، وحدت الوجود کہا جاتا ہے کہ سارے وجود جو ہے وہ خدا کے اذن سے، خدا کی کلمہ کن سے بنے ہیں، اور خدا بغیر کسی کے کلمہ کن سے بنا ہے. تو اصل وجود جو ہے وہ خدا کی ذات ہے. تو چاہیے کہ یاد میں جب بندہ یاد کرتا ہے، یاد کے اگر 100 درجے بنائے تو ہم جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو یاد میں 15% خدا کو یاد کرتے ہیں، 75% اپنی فکر، 85% یا 75% اپنی فکر ہوتی ہے. تو اس میں نہ اخلاص پیدا ہوتا ہے اور نہ عبادت میں ذوق آتا ہے. پھر صوفیہ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، اہل دل کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ خدا کی محبت کے چشمے دل میں اجاگر کیے جاتے ہیں. تو پھر جب کہتے ہیں حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، تو پھر 50% دل خدا کی یاد کی طرف جاتا ہے، خدا کے ذکر کی طرف جاتا ہے، حسبی کی طرف جاتا ہے، اور 50% جو ہے اپنے آپ میں رہتا ہے. لیکن جب مجاہدات اور ریاضات کا سلسلہ کمال کو پہنچتا ہے، اور بندہ جب منصب ولایت پر پہنچتا ہے اور صفت قدیریت کے صفات القدیر سے نوازے جا کر عبد القادر بنتا ہے، تو پھر اس کے دل میں ماں سوا کوئی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو صرف خدا کی ذات ہوتی ہے. فرمایا حضور وہ سارا سامان غرق ہو گیا، فرمایا الحمدللہ. فرمایا حضور مل گیا، فرمایا الحمدللہ. تو یہ وہ دلے شیخ عبد القادر گیلانی ہے جو صفت القدیر کا مظہر بن گئے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی زبان سے یہ بول اچھا لگتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، کہ میرے دل میں خدا کے سوا کوئی نہیں. تو اہل علم کہتے ہیں خدا نے الذی کہہ کر بندگان خدا کو یہ درس دیا کہ وہ کہہ کر اگر کسی ایک ذات کو یاد کیا جائے, وہ کہنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ہم نے کہا یہ وہ سے کون مراد؟ کہا جی یہ مراد. ہم نے کہا یہ نہ ہو تو کہا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے, کہا یہ نہ ہو تو کہا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. ہم نے کہا جہاں سارے وجود جا کر ختم ہوتے ہیں اور جو اصل وجود ہے وہ, تو فرما اس کے علاوہ تو کوئی نہیں. فرما اسی طرح اشارہ ہے, سبحان لوی پاک ہے وہ جس پر کلمہ ہے وہ جا کر ختم ہو جائے, جس پر کلمہ ہے وہ جا کر ختم ہو جائے. اور فرمایا خدا نے کہ میں نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے اپنے لیے اشارہ کامل کیا, میرے مصطفیٰ کا نام نہ لیا, اس لیے کہ سارے اشاروں کا کامل میں, تو میرے بندوں میں سب سے کامل مصطفیٰ. فرمایا اس لیے کہا الذی اسرا بعبدہ. ضرورت ہی نہیں ہمیں مصطفیٰ کہنے کی, محمد کہنے کی, عبد کہنے کی, اس لیے ہے کہ بندے تو سب ہیں لیکن سارے بندوں کی عبدیت جس کے سامنے جھکتی ہے وہ آمینہ کے لاد ہے, ساری عبدیت جس کا طلبہ چومتی ہے وہ آمینہ کے لال ہے. فرمایا اس لیے عبد کامل جو ہے وہ مصطفیٰ ہے, اس لیے عبد کہا, اور الذی کا صلہ کامل جو ہے وہ خدا کی ذات ہے, اس لیے الذی فرمایا. فرمایا سبحان الذی, یہ سبحان تعجب پر بولتے ہیں. ہم بھی دیکھیں نا کبھی, ابھی آپ کی زبان سے بھی سبحان اللہ کے لفظ بار بار نکل رہے ہیں, دیکھیں محبت سے کہیں سبحان اللہ, ایک دفعہ پھر محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ سبحان کے لفظ آپ کی زبان سے تعجب میں نکلے, ذکر بھی ہے لیکن تعجب بھی ہے, ذکر بھی ہے تعجب بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں قرآن کے فہم کے لیے, کہ قرآن اگر محاورہ, اگر کوئی شخص قرآن کو ان اسلوب سے نہیں سمجھے گا تو قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا, قرآن صرف ترجمے سے سمجھ نہیں آتا. قرآن عربی زبان میں اترا ہے, صرف عربی کا ترجمہ نہیں, علماء عرب کے لب و لہجے کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ کب کس انداز جذبات میں کیا لفظ بولتے ہیں, وہ ناراضگی میں کیا لفظ بولتے ہیں, وہ افسردگی میں کیا لفظ بولتے ہیں, وہ خوشی میں کیا لفظ بولتے ہیں. جب تک یہ سارے لفظ آپ نہیں سمجھیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ قرآن عربی زبان میں اترا, عربی محاورے پر اترا. قرآن کا فہم کامل جب ملے گا کہ جب ہم فصاحت و بلاغت کو دخل دیں گے. اس لیے متداول مدارس کے اندر صرف عربی گرامر نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اہل عرب کے لب و لہجوں کو سمجھانے کے لیے فصاحت و بلاغت پڑھائی جاتی ہے, اہل زبان کے طرز تخاطب کو بیان کرنے کے لیے, زبان کی روانگی کے لیے, ان کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کس انداز میں کب کیا لفظ بولتے ہیں. وہ لفظ کا معنی کریں گے تو معنی کچھ نکلے گا, لیکن جب ان کے جذبات میں کریں گے تو معنی دوسرا ہو جائے گا. کیونکہ خوشی میں بھی بندہ ایک لفظ بولتا ہے, غم میں بھی ایک لفظ بولتا ہے. خوشی میں بندہ کہے او ہو ہو, ہم جس طرح بولتے ہیں او ہو ہو, اور غمی بھی بندہ کہے او ہو ہو, تو اگر اس او ہو کا معنی ایک ہی کریں آپ مثلا, تو پھر آپ نے اہل زبان سے فائدہ نہیں اٹھایا, اہل زبان سے فائدہ نہیں اٹھایا. لفظ ایک ہوتا ہے کیفیت سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے, لفظ ایک ہوتا ہے مزاج سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے, لفظ ایک ہوتا ہے طبقہ اور جماعت کی نفسیات ان کے لب و لہجے سے ترجمہ ہوتا ہے. تو قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ اہل عرب کے محاورے کو سمجھا جائے. اہل عرب جب بہت زیادہ متعجب ہو جاتے ہیں کسی کام سے تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی تعجب کرتے ہیں. تو یہ واقعہ معراج یقیناً بہت زیادہ تعجب خیز ہے, اس لیے خدا نے انہی کے محاورے میں فرمایا سبحان الذی اسرا. یہ تمہیں ہم پہلے بتا دیں بڑے تعجب کی بات ہو رہی ہے, یہ بڑے تعجب کی بات ہو رہی ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ بڑے تعجب کی بات ہے. اوہو وہ ذات پاک ہے جس نے رات کے مختصر حصے میں بندے کو لے گیا, کتنی بڑی تعجب کی بات ہے. فرمایا اس لیے تو کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا, یہ اس کا ایک نقطہ نکلتا ہے. پھر سبحان, حضور سے جب اس کا ترجمہ پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا حضور یہ سبحان کا کیا معنی, تو حضور نے فرمایا سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو, جس میں کوئی نقص اور عیب نہ ہو. بخل نقص ہے, بخل کنجوسی نقص ہے, کمزوری نقص ہے, تھک جانا سو جانا, شادی کرنا نقص ہے کیونکہ بیوی کی طرف بندے کے دل کا میلان ہوتا ہے, وہ جھکتا ہے. قرآن نے اس لیے کہا اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا عالم خراب ہو جاتا, اس لیے کہ دونوں لڑتے, وہ کہتا آج دن ہے تو کہنے کی آج رات ہوگی, دونوں کہتے کہ چلو پارٹنر بن جاتے ہیں, صلح کرتے ہیں, الیاذ باللہ ایک دن جو ہے کہ وہ دن ہوگا ایک دن رات ہوگی, اس طرح کر لیتے ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ جو صلح کی طرف جھکے گا وہ بھی تو محتاجی ہوگا نا، جو جھک جائے وہ خدا کیسے ہوگا، جو جھک جائے وہ خدا کیسے ہوگا. تو خدا سبحان ہے جو ہر نقشے سونا مل کر کہیں. یہ توحید کی بات ہے، اس کے بغیر دل میں ضرب اللہ اور اس کی تکرار کے بغیر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. مل کر کہیں سونا نقش ہے، عیب ہے، بھول جانا کنجوسی، تھک جانا بزدلی. فرما سبحان وہ ہر ایسے نقشے پا وارہ ایسے نقشے. لوگ کہتے ہیں کہ معراج کیسی ہو گئی، رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا تمہارے لیے بہت بڑی بات ہے، خدا کے لیے کچھ بھی نہیں. کیوں، کیا دلیل ہے؟ سبحان، وہ تو سبحان ہے، وہ تو ہر نقشے پاک ہے، وہ تو ہر. ایک سوال آتا، اچھا 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 اچھا، یہ تو بہت زبردست بات ہو گئی کہ سبحان کا ذکر کر کے معراج مصطفیٰ کا تحفظ ہو گیا. سبحان کا ذکر کر کے معراج مصطفیٰ کا، سمجھ رہے ہیں آپ، سبحان کا ذکر کر کے معراج مصطفیٰ کا تحفظ ہو گیا. میں نے کہا نہیں نہیں، اس کو یوں نہ کہیں آپ، بلکہ یوں کہیں کہ سبحان کا کہیں کامل ظہوری معراج کے علاوہ نہیں ہے. یوں نہ کہیں، یوں اگر آپ کہیں گے کہ سبحان کہہ کر معراج مصطفیٰ کا تحفظ ہوا، میں کہوں گا بات ٹھیک ہے، لیکن یوں نہ کہیں، یوں کہیں کہ سبحان کا کامل ظہور معراج کے سوا کہیں ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ سبحان کا جتنا جامع ظہور، سبحان کا جتنا جامع ظہور خدا کی قدرت کاملہ کا جتنا جامع ظہور معراج میں ہوا ہے وہ کہیں نہیں ہوا ہے. تو فرمایا کہ معراج سبحان کہہ کر معراج مصطفیٰ کا تحفظ ہوا، میں نے کہا بات ٹھیک ہے، لیکن یوں کہو کہ سبحان کی تفسیر اور تعبیر اور اس کی تشکیل اور علامت معراج کے سوا کہیں ہے بھی نہیں، معراج کے سوا کہیں ہے بھی نہیں. فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے. درود پاک پڑھیے گا، یہ باتیں سن رہے ہیں آپ، یہ تو ہم دیوانے اپنا دل خوش کر رہے ہیں، اور اس میں دیوانگی نہیں آئے گی اور خوش ملائیت پھر رہ جائے گی. مرشد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ خوش ملائیت ہٹائے اور دیوانگی لائے. خوش ملائیت جو ہے، خوش ملائیت، ہوں فاں جس کی نظر جبے پر ہو تو ٹوپی پر ہو تو جناب بدن پر ہو، اس سے شیخ ہٹاتا ہے. وہ کہتا ہے لے جاؤ موضوع کی طرف، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا. کسی کو گرمی کی فکر ہے لیکن کوئی عاشق ایسا اسے پتا ہی نہیں کہ گرمی کیا ہوتی ہے. وہ فنائیت میں ایسا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں، وہ کمال استغراق میں ایسا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں. تو جب تک اس، میں نے پہلے عرض کیا، جب تک حضور کی تعریف میں دیوانگی نہیں آئے گی تو یہ شیروانی اور یہ کپڑے نہیں بچاتے، حضور کی بارگاہ کی دیوانگی بچاتی ہے. اصل عزت اسی طریقے سے ملتی ہے. تو یہ باتیں جو آپ سن رہے ہیں ذوق کی، آپ وارث ہیں حضور کے عشق کے، آپ وارث ہیں حضور کی عظمت کے. اس کو جائیں اور کل اپنے دفاتر کے اندر اس کو شیئر کریں، اپنے لوگوں کو بتائیں ماں یہ میرے آقا کی عظمتیں ہیں. جائیں گھر میں بچوں کو بٹھائیں، کہیں یہ میرے آقا کی عظمتیں ہیں. بیوی سے باتیں کریں، یہ میرے آقا کی عظمتیں ہیں، یہ میرے آقا کی عظمتیں ہیں. خدا کی رحمت بھی پھر جوش پر آئے گی کہ یہ میرے اور میرے محبوب کی ذات کا کیسا دیوانہ ہے کہ جناب پہلے گھر میں مال کی بات کرتا تھا، آج مال بھول گیا ہے، مجھے اور میرے مصطفیٰ کو یاد کر رہا ہے. دیوانگی کی کیسے، اس میں تکرار ہے، علم مضبوط ہوتا ہے، عشق مضبوط ہوتا ہے. اور کبھی اگر باپ غلطی کرے تو بچہ کہتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا نا، آپ نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا نا. سیدہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں، کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. ابو سفیان جب مسلمان نہ ہوئے تھے، فتح مکہ کے وقت جب حضور سے معافی مانگنے کے لیے گئے، بخاری شریف میں موجود ہے، بیٹی نے باپ کو کئی سال سے نہیں دیکھا ہے، ابھی باپ کے خلاف لڑائی ہونے والی ہے اور حضور اسے قتل کر دیں گے اور حضور کی فوج اسے قتل کر دے گی، اس نے عہدہ توڑا ہے، اس نے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے. کتنی جذبات کی باتیں ہیں. باپ جب پہنچ رہا ہے مدینہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں حضور کو منوا لوں گا، اس لیے کہ حضور کے عقد میں میری بیٹی ہے، حضور کے عقد میں میری بیٹی ہے. سب سے پہلے اسے امام حسن گلی میں موجود نظر آئے، بلکہ دروازے پر، زہرا کے دروازے پر آپ بیٹھے تھے، وہ عمر سید سیدنا امام حسن کی تو بالکل گویا کہ بچپنے کا عالم تھا، ابو سفیان نے امام حسن کو گود میں اٹھا لیا، بعد بعد میں امام حسین کو گود میں اٹھایا، تو حضرت سیدہ زہرہ نے اندر سے دیکھا اور فرمایا چھوڑ دو میرے بیٹے کو تم. تو ابو سفیان کہنے لگے اپنے والد سے کہو نا آپ کہ ہمیں معاف کر دیں، معاف کر دیں. سیدہ زہرہ نے کہا کہ تم نے عہد کیوں توڑا، تم نے مسلمانوں کو بے دردی سے کیوں مارا؟ کہا اچھا تم نہیں کہتی ہو نا تو میں حسین کو ابھی دربار مصطفیٰ میں لے جاتا ہوں اور حضور کو کہتا ہوں حضور اس حسین کے صدقے معاف کر دو. سیدہ زہرہ نے کہا میرے بچے کو نیچے رکھو اور چھوڑ دو، اس لیے کہ ساری عظمتیں مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہے، فیصلہ مصطفیٰ کریں گے، حسین کچھ نہیں کر سکتا. مولا علی کو کہا کہ باہر جائیں، مولا علی باہر گئے اور حسین کو ان کی گود سے لے لیا. اب یہ آگے گئے اپنی بیٹی کے پاس کہ بیٹی کے پاس جاتا ہوں، بیٹی سے کہتا ہوں حضور سے سفارش کرو، بات سمجھ رہے ہیں بھیا، سفارش کرو. اب باپ برسوں کے بعد بیٹی سے ملنے جا رہا ہے، بیٹی کو پتا ہے کہ باپ کے پر کیا خطرہ ہے، بیٹی کے جذبات کیسے ہوں گے، آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، بیٹی کے جذبات کیسے ہوں گے اور باپ کس امید سے بیٹی کے پاس جاتا ہے، یہ جذبات بھی ایک بار سمجھ سکتا ہے. دروازے کے اندر جیسی داخل ہوئے ایک چمڑے کا بستر زمین پر لگا ہوا تھا، سیدہ ام حبیبہ دروازے کے قریب کھڑی تھی. ابو سفیان آئے، بیٹی کی خیریت پوچھی اور تھک کر اتنا لمبا سفر کر کے مدینے میں آئے ہیں، بستر پر بیٹھنے لگے کہ بیٹی نے بستر کھینچ دیا، بیٹی نے بستر کھینچ دیا. باپ نے کہا بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ابو آپ مشرک ہیں اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں یہ رسول اللہ کا بستر ہے. اس بیٹی نے ساری بیٹیوں کو سمجھا دیا کہ اگر باپ عشق مصطفیٰ سے ذرا ہٹے تو باپ کی پرواہ نہیں کرنی ہے، دستور عشق مصطفیٰ کو زندہ رکھنا ہے. تو یہ باتیں بچوں کو سکھانی چاہیے، بچے ہماری اصلاح کا باعث بن سکتے ہیں، بچے ہماری اصلاح کا، کیونکہ بندہ باہر تو بڑا عابد و زاہد ہوتا ہے، خلوت اس کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اگر خلوت میں پہلے سے وہ پہرا ڈال دے تو خلوت بھی اس کی جلوت والی ہو جائے گی، خلوت بھی اس کی جلوت والی ہو جائے گی. تو اس دیوانگی سے اس باتوں کو یاد رکھے کہ ایک ایک چیز اپنے بچوں کو سنائیں گے، یاد کر کے سنائیں گے، ریکارڈ جو ہے وہ سنائیں گے تاکہ عشق و محبت کی داستان چلتی رہے اور ہمارے گھر میں ہمیشہ حضور کی محبت کی خوشبو آتی رہے، حضور کے عشق کی خوشبو آتی رہے اور یہ مساجد ایسے ہی حضور کے نام اور حضور کے ذکر سے بھری رہے. درود پاک پڑھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں تھوڑا سے. اللہ نے فرمایا لیلن، ہم نے رات کے مختصر سے حصے میں کرائی. لیلن ایک ہوتا ہے لیلہ، آپ دیکھیں ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر، لام کی بات تا آ جاتا ہے، ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر تا آتا ہے، لیکن یہاں پر تا نہیں ہے، وہ بھی رات ہے یہ بھی رات ہے، وہ بھی لیلہ کو تا کے ساتھ پڑھنا، لیلۃ القدر وہ بھی رات ہے. اور یہاں پر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، یہاں پر تا نہیں ہے. امام راضی فرماتے یہی تو سارا نقطہ ہے اس کے اندر. ہم نے کہا جی وہ یہ کیوں نہیں فرمایا، وہ جو تا سورہ قدر کے اندر ذکر کی تھی انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو یہ کیوں نہ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلۃ کہہ کر ذکر کر دیا جاتا. امام راضی کہتے اسی لیے تو ہم کہتے عرب کا محاورہ سمجھو، عربی ترجمے سے کچھ نہیں ہوتا، مزاج و محاورہ بھی ہوتا ہے. فرمایا جا لیلا کو تا کے ساتھ ذکر کیا جاتا اس سے پوری رات مراد ہوتی ہے، پوری رات مراد ہوتی ہے. اور یہاں تا کو ہٹا کر صرف ترمیم سے ذکر کیا ہے، صرف نکرا بنایا ہے، اس سے رات کا انتہائی تھوڑا حصہ مراد ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، رات کا مختصر سا حصہ، کون سا؟ جو ابھی قصیدے میں پڑھ رہے تھے کہ زنجیر دروازے کی ہل رہی تھی، بستر نے گرمی نہیں چھوڑی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، حضور نے معراج فرما لی. اس اختصار کو کون جمع کر سکتا؟ آپ پانی گرائیں پانی چلنا شروع ہوتا ہے، حضور نے وضو کیا پانی گر کر جمع ہے چلا ہے تو حضور آ گئے، پانی گرا ہے اور حضور روانہ ہو گئے، پانی چلا ہے تو حضور آ گئے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن، رات کا اتنا مختصر سا حصہ ہے کہ بستر ملٹی فارم نہیں ہے، کھجور کی شاخوں کا ہے اور گرمی زائل ہونا سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے، اس میں بستر نے گرمی نہیں چھوڑی اور حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے. تو میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ سبحانیت کا کامل ظہور معراج کے سوا کہیں نظر نہیں، سبحانیت کا کامل ظہور معراج کے سوا کہیں نظر نہیں آتا. اور اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ ام ہانی کے گھر سو رہے تھے جو مولا علی کی بہن ہیں اور سرکار کی چچا کی بیٹی ہیں. تو سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما رہے تھے اور جبریل امین آئے. اس میں کئی آداب ہے, اپنے گھر میں ہوتے تو اذن لینا پڑتا, کسی اور کے گھر میں ہے تو اب دروازے پر دستک کی ضرورت نہیں. اس انداز میں آنا ہے کہ واقعی میں لگے کہ آج تو بڑے عجیب انداز میں آئے, کا سفر بھی بڑا عجیب ہے, سفر بھی بڑا عجیب ہے. اس لیے لوگ دروازے سے آتے, ہم نے تو چھت کو شک کیا ہے اور چھت سے آئے ہیں, کیونکہ آنا تو دروازے سے ہوتا ہے, یہ چھت پھاڑ کر آنا یہ تو عجیب انداز ہے, کا سفر بھی تو بہت عجیب ہے. تو کہا اس کو شروع سے لے کر آخر تک, چاہے قرآن کی آیت کے ذریعے ہو یا جناب تفسیر کے ذریعے ہو یا اس کے مقاب کے ذریعے ہو, ہر جگہ پر اعجازی اعجاز ہے, عجبیت ہی عجبیت ہے. اور فرمایا کہ جبریل آئے حضور کے پاس. اب یہ کون سی رات تھی؟ ہجرت کے بعد کی تھی, ہجرت سے پہلے کی تھی؟ ہجرت کے بعد کی تھی, ہجرت سے پہلے کی تھی. اور یہ رات کب واقع ہوئی؟ تو اس پر ایک مختصر سے طور پر ایک ہی بات عرض کروں گا, تفصیل میں نہیں آتا اور تفصیل میں بڑے اس کے میٹھے چشمے ہیں, لیکن میں صرف وقت کے اختصار کے طور پر یہ بات عرض کر دوں, معراج کی تاریخ صرف ایک ہی ہے, واقعہ طائف سے, طائف کا وہ واقعہ فاجعہ, حضور پر جو ظلم ڈھایا گیا اور میرے آقا کے جسم مقدس کو گویا کہ پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا اور نالین پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خون سے تر ہو گئی. سرکار نے کہا تم تو مکہ والوں سے سخت نکلے, میں تو تمہارے پاس آیا تھا کہ تم اہل علم ہوں گے, لیکن تمہارا دل اتنا سخت ہے, انہوں نے پتھروں سے مارا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارک گویا کہ پوری کے پوری خون سے تر ہو گئی. حضرت زید بن حارثہ سرکار کے سچے غلام, وہ کہتے ہیں کبھی میں حضور کے آگے ہو جاتا تو ایک پتھر پیچھے سے آتا, اور جب آگے والا پتھر مجھے لگتا میں پیچھے کی طرف جاتا تو آگے سے حضور کو گویا کہ آگے سے کوئی ضرب مار رہا ہوتا, اور میرے آقا نے خاموشی سے سر کو جھکایا ہوا ہے, کچھ باتیں کر رہے ہیں, میں نے معاف کر دیا ان کو, میں نے معاف کر دیا. زید کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور, جب حضور آ کر ایک باغ میں رکے تو میں نے پوچھا حضور یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ فرمائے پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا. کہنے لگا کہ حضور رب نے یہ کہا ہے, اگر آپ چاہیں ان شئتا, اگر آپ یہ چاہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں. ہوا کا فرشتہ آیا تھا, اس نے کہا اگر آپ یہ چاہیں تو میں ہواؤں سے اس بستی کو اڑا دوں. سرکار نے فرمایا یہ نادان ہے, ان کی پشتوں میں میرا کلمہ پڑھنے والی موجود ہے. میں زحمت بن کر نہیں آیا, میں رحمت بن کر آیا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفر کو طے کیا, دل سخت ملول ہوا, حزین ہوا کہ مولا یہ کیسے بندے. اس وقت میرے آقا نے فرمایا یہ بہت ڈھیٹ قوم ہے. لوگوں سنو, موسیٰ کو اتنا نہیں ستایا گیا, نوح کو اتنا نہیں ستایا گیا, جن کے واقعے پڑھ پڑھ کر تم ڈر جاتے ہو. حضور فرماتے سب سے زیادہ خدا کی دین کی خدمت کے لیے مجھے ستایا گیا ہے, مجھے ستایا گیا. اب دل مکمل طور پر حزین ہے, پریشان ہے, امید اب رب کی جانب ہے. مولا یہ کیسے لوگ, مکہ میں پہلے درس دیا, اب ان کو دلائل معجزات سب دکھائیں, یہ ایسے ڈھیٹ ہیں. ان کی فکر اس لیے نہیں, میں تو بول کے چلا جاؤں گا لیکن یہ میری امت میں ہے, میں انہیں جہنم میں گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. صحابہ کہتے کہ حضور کی مثال کیسی ہے کہ لوگ جہنم میں گر رہے ہیں اور سرکار نے اپنی کمر کش رکھی ہے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ یہ جہنم میں نہ جائے. اس امید پر ایک جانب تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دل حزین ہے, ملول ہے, اب دل پر ایک پریشانی ہے. اور یہی وہ وقت تھا کہ محبوب کی پریشانی دور کی جائے. ایک طویل وقت صبر کا گزر گیا ہے, 11 سال سے زیادہ عرصہ صبر کا گزر گیا, 11 سال سے عرصہ. اگر اس میں پہاڑ پر بوجھ ڈالا جاتا تو پہاڑ ہل جاتا. بچیوں کو طلاق دی گئی, سیدہ زینب کو طلاق دلوائی تاکہ سرکار کو اذیت پہنچے, سرکار کی بڑی بیٹی ان کو جناب جو ہے طلاق دی ابو لہب کے بیٹے نے, ابو لہب کے کہنے پر, تاکہ حضور کو اذیت پہنچے. حضور کے راستے روکے گئے, سوشل بائیکاٹ کیا گیا, سیدہ ختیجہ کا وصال ہو گیا, ایک نہیں پے در پہ کئی مظالم میرے آقا کے دل پر اتارے گئے. سرکار نے آخری وقت میں مکہ والوں کو چھوڑ دیا کہ یہ بڑے ڈھیٹ ہیں, اتنا ستاتے ہیں, سمجھتے نہیں. میرے آقا چلے گئے طائف, طائف والے سمجھدار ہیں, جب انہوں نے یہ کیا تو یہ بھی ایسے نکلے, یہ بھی ایسے نکلے. اب دل بڑا ملول ہے, حزین ہے, ملال ہے, غم ہے. رب نے دائمی تشفی کے لیے, دائمی سکون کے لیے کہ محبوب طبیعت میں وحشت ہو گئی, آؤ سیر کر لو تھوڑی سی, کیونکہ جب طبیعت میں وحشت ہوتی ہے تو سیر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. کہا محبوب سفر نہیں کرائیں گے, اسرا سیر کرائیں گے, اسرا سیر کرائیں گے. تو یہ بنیادی بات جو ہے علماء کی سمجھ میں آتی ہے کہ معراج کے لیے موضوع وقت طائف کے بعد کا ہے، اس لیے کہ ابھی جا کر تو بدر لڑنی ہے، ابھی جا کر احد لڑنی ہے، ابھی تو سارا کفر منڈ کر آئے گا تلواروں کو لے کر، ادھر تو زیادہ استقامت چاہیے. فرما اس کے آنے سے پہلے محبوب دائمی سکون دے دیتے ہیں، دائمی سکون دے دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جب بندہ پریشان ہوتا ہے تو جب تک اپنی مطلب کی چیز نہیں دیکھتا سکون نہیں آتا. بچہ پریشان ہوتا ماں کے پاس جاتا قرار آ جاتا ہے، بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں کے پاس جاتا ہے قرار آ جاتا ہے. ہائے ہائے جن کے ماں باپ سلامت ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے. عمر نکل جاتی ہے، ہمارا بھی دل جاتا ہے کہ کسی کاندھے پر سر رکھ کر ہم اپنا بھی غم سنائیں. انسان کبھی پدری شفقت سے گویا کہ مستغنی نہیں ہو سکتا، چاہے والدین ہوں تو چلے جاتا ہے بڑا کاندھے. ماں نہیں ہے اب دل کہتا کس کے پاس جاؤں، بچہ اب اس کا خود بڑا ہو گیا کہتا ابو آج جیسے نہیں ہے، ابو آج یہ ہو گیا، وہ ابو بھی سوچتا ہے کہ میں اپنا غم کس کو سناؤں، میں اپنا غم کس کو سناؤں. اللہ اکبر، آج میری ماں ہوتی تو آج میں اس کے زانو سر رکھ کر اپنا غم سناتا، آج میرے والد ہوتے تو ان کا ہاتھ چوم کر میں اپنا غم سناتا، آج میری بیوی اپنا غم مجھے سناتی ہے، میرے بچے اپنا غم مجھے سناتے ہیں، میری اولاد اپنا غم مجھے سناتی ہے. لیکن لوگوں یہ تو سوچو جہاں اتنا غم تو نے میرے سینے پر ڈالا تو میں یہ غم کس کے سامنے لے جاؤں. تو والدین بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جس کے سامنے بندے کی داڑھی بھی سفید ہو جائے اور ماں زندہ ہو باپ زندہ ہو وہ بچے کو بچہ ہی سمجھتے، اس کی داڑھی بھلے سفید ہو گئی ہے، بچہ بھلے بوڑھا ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے، عمر طویل ہوتی ہے، لیکن وہ جاتا ہے تو کبھی اپنی اولاد کے سامنے گڑگڑا جاتا ہے اور ماں اسی طرح شفقت دیتی ہے. بیوی پوری رات اسے شفقت، پورا دن شفقت دے، کچھ نہیں ہوتا، بچے تسلی دے کچھ نہیں ہوتا. ماں باپ صرف کہیں بیٹا صبر کرو اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا، یہ تسلی ایسی ہے کہ بچہ کہتا پہاڑ جیسی بھی مصیبت مجھے خطرہ لگتی ہے. تو جن کے والدین حیات ہیں اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، جن کے رخصت ہو گئے اس معراج کی برکت سے ان کے درجات بلند فرمائے. اور ہم تو اہل سنت ہیں، ہم مادی پرست نہیں، ہم کہتے ہیں آج بھی قبر میں رہ کر وہ ہماری سرپرستی فرمائے. ہم مادہ پرست تو نہیں ہیں، ہم نجدی تو نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت ہیں. ہمارا یقیدہ ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے، جس کے دل میں ایمان ہو مرتا نہیں ہے. جس نے مسجدوں میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جانے رحمت پر کہا ہو، وہ جانے رحمت کو پکارے، وہ مرتا نہیں ہے، وہ تو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف جاتا ہے. آج بھی اس کی قبر پر جاؤ تو وہی تشفی ملتی ہے، وہی چکر، آج اس تصور سے وہی ٹھنڈک ملتی ہے. حضرت گرامی، اب آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا محبوب بہت ملول ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، میرے محبوب بڑی پریشانی ہوں گے، آؤ دائمی شفقت تمہیں دے دیں. اور بندے کو سکون جب آتا ہے پریشانی میں، جب اپنے مطلب کے بندے کے پاس جائے، اپنے مل کر بولیں اپنے مطلب کے. یہ دنیا میرے آقا کی مطلب کی ہے کب؟ یہ دنیا کا مطلب میرے آقا ہے، یہ دنیا کا مطلب میرے آقا ہے. یہ تو اقصا گئے اس لیے کہ انبیاء کی معراج ہو جائے، آسمانوں پر گئے اس لیے کہ آسمان والوں کی معراج ہو جائے. اس لیے کہ ان کو دیکھنا حضور کی عظمت میں اظہار نہیں، عظمت ہے، عظمت اظہار شان شان کیسے ہو، اس لیے کہ حضور کو دیکھنا یہ ان کی عظمت ہے، مصطفیٰ کی عظمت رب کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کی عظمت رب کو دیکھنا ہے. فرمایا آؤ محبوب دائمی شفقت دیں، کفر امنڈ کر آئے گا لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں فتح ہماری ہوگی. اور ایسی دائمی سکون سبحان اللہ کہ بعد میں ابو بکر عمر عثمان علی جیسے چھوڑ کر جاتے ہیں. فرمایا گھبرانا نہیں، فتح ہماری ہوگی. عمر اگر قادسیہ میں جا کر کسرا کو ٹکراتے ہیں، کسی نے کہا حضور آپ لڑنے نہیں جاتے کسرا سے، فرمایا میرا نام ہی لے جاؤ کافی ہے. کہا سعد بن وقاص کو کہا میرا نام لے جاؤ کافی ہے. سعد بن وقاص وہاں پر پہنچ رہے کاکا بن عامر کے ساتھ، اس وقت کی مادی سپر پاور کسرا کسرا حضرت عمر کے نام سے لرز گئی. رستم پہلوان کو ایک صحابی نے شہید کر دیا، اے مسلمان آج تو اپنے آپ کو رستم کہتا ہے، رستم تو کافر تھا، بھگوڑا تھا، مصطفیٰ کے غلام جو چار دن کے بھوکے پیاسے اور سوئے نہیں، ایک تلوار کی ضرب سے اسے واسیل جہنم کیا ہے. بچے کو رستم نہ کہے، بچے کو علی کہے، عمر کہے، حمزہ کہے، یہ نام دے. رستم تو کافر تھا، رستم کافر تھا، بچوں کا نام بہادری رستم نہیں، مسلمان عمر سے یاد کرے. تمہاری شجاعت عمر جیسی ہے، تمہاری شجاعت سید الشہداء جیسی ہے، تمہاری شجاعت گویا کہ خالد بن ولید جیسی ہے، تمہاری شجاعت ابو عبیدہ بن جراح جیسی ہے، تمہاری شجاعت حضرت طلحہ کی جیسی ہے، تمہاری شجاعت زبیر بن عوام کی جیسی ہے، تمہاری شجاعت سعد بن وقاص کی جیسی ہے۔ یہ القابات دیے جائیں تاکہ مشہوری بھی ہو اور ان کا فیضان بھی جاری ہو جائے۔ رستم تو بھگوڑا تھا، فوج چھوڑ کر بھاگا ہے، تاریخ پڑھ کر دیکھیں آپ، یہ ہماری کبھی تقریر سیدنا عمر پر اٹھا کر دیکھیں آپ، میدان چھوڑ کر بھاگا ہے۔ سرکار کی چار دن کے تھکے ہوئے غلام، جس میں انسان تو انسان گھوڑا تھک کر بیٹھ جاتا تھا، اس میں کاکا بن عمر نے بھاگتے ہوئے رستم کے گھوڑے کی دم پکڑ لی، اور گھوڑا ایرانی بھاگ نہ سکا، بھاگتے ہوئے گھوڑے کو جو روک دے اس کے بازو کی طاقت کیا ہوگی۔ دریا دجلہ میں چھلانگ لگائی رستم نے، کاکا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مل کر کہیں، رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ، صحابی رسول نے دجلہ کے اندر چھلانگ لگا کر اس سے واصل جہنم کیا۔ صحابہ کا پہلا مقابلہ ہاتھیوں کے ساتھ تھا، ادھر صحابی تھکے ہوئے، سامنے ایرانی سفید ہاتھی۔ حضرت سعد بن وقاص سے کہا، اب دیکھیں دائمی سکون کتنا آگے چلا ہے وہ میں بتا رہا تھا، صحابہ نے آ کر کہا سعد بن وقاص سے، جو اس وقت جرنیل ہیں، ان کو ارت النساء کا درد اٹھا ہوا ہے، وہ میدان میں نہیں ہے، اونٹ پر تشریف فرما ہے۔ کاکا بن عمر نے آ کر کہا کہ گھوڑوں والوں سے تو لڑ لیں، تلوار والوں سے تو لڑ لیں، نیزے بھالے والوں سے تو لڑ لیں، یہ سفید ہاتھیوں سے کیسے لڑیں؟ تاریخ گواہ ہے۔ آئے ہائے، مولا ہم نے اپنی زندگی میں بڑی مکاری ڈالی، لیکن اس وقت دل پورا کے پورا صحابہ کی طرف جا رہا ہے، مولا ان کی شفاعت کل قیامت میں عطا فرما، ان کے سچے ایمان پر موت دینا۔ حضرت سعد بن وقاص مل کر کہنا ہوں گا، سعد بن، دنیا کہتی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یا سعد و فدا کا بھی امی، اے سعد تجھ پر محمد کے ماں باپ قربان ہو۔ تو یہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ۔ آپ نے کہا سنو، ہم عمر کے ماننے والے ہیں۔ عمر نے کیا کہا تھا بھیجتے ہوئے؟ ہماری کوئی طاقت اور عزت نہیں، عزت اسلام کی ہے، جاؤ آ کر نہیں بتانا، عزت اسلام کی ہے، تم آئے ہو دین کے سپاہی ہو۔ اور دنیا نے دیکھا کہ پھر ہاتھی بھی بھاگ گئے، رستم بھی بھاگ گیا، اور کسرا کے ایوان پر عراق کی سرزمین کو فتح نصیب ہوئی، اور ایوان کسرا میں سب سے پہلے اذان، تکبیر لا الہ الا اللہ، وہ ممبر جس پر بیٹھ کر کسرا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، جو اس وقت کی سپر پاور تھی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی، آج کسرا کی حکومت کا سورج ڈوب گیا، اور کسرا کے تخت پر چڑھ کر سعد بن وقاص تکبیر کو بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان جمعہ دی جا رہی ہے، تو یہ وہ فیض ہے، محبوب آؤ مطمئن کر دیں، قیامت تک امت مطمئن ہو جائے، آؤ مطمئن کریں۔ تو سفر معراج حضور کو سفر نہیں ہے، سیر ہے۔ سفر، سفر کیا ہے؟ یہ سیر ہے۔ قرآن نے سفر تو نہیں کہا، فرما اسرا، سیر کرائی، کیا کرائی، کیا کرائی، سیر کرائی۔ سفر تو وہ جی گشت کر رہے ہیں جی، یہ ہیں جی، وہ ہیں، وہ تو زبردستی کھینچ کر لے جا رہے ہیں، سیر تو وہ ہوتی جو اپنی مرضی سے ہوتی، اپنی مرضی سے ہوتی۔ سفر میں تو بندہ جو ہے وہ بھاگم دوڑی میں لگا ہوتا ہے، بس مراد پر پہنچ جائے، سیر میں تو آرام سے جاتا ہے، ذرا سلو گاڑی چلاؤ، یہ دیکھو کتنی اچھی چیز ہے، ارے ذرا رک جاؤ، ذرا یہاں پر پانی تو پی لیں چشمے سے، ذرا رک جاؤ، ذرا یہاں پر ایک تصویر تو بنا لے، ذرا رک جاؤ یہ تو کر لے۔ سیر میں تو سارے چیزیں کی جاتی ہے، سفر میں تو بھاگم بھاگی ہوتی ہے۔ سفر ہو تو شاگرد کہے گا حضرت یہ کیا کر رہے ہو، سفر پورا کرنا ہے، وقت نہیں ہے، اور سیر میں تو بھائی کیا جلدی ہے، تو سیر ہے، تو سیر ہے، رک جاؤ ذرا۔ تو اللہ فرماتا سبحان الذی اسرا، میرا محبوب آیا تو ہے لیکن سیر کرتا ہوا آیا، بزم کائنات میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ اور بندہ اگر خود سیر کرے تو کوئی چیز پوشیدہ رہ جاتی ہے، لیکن جب خدا خود اپنے بزم کائنات کی سیر کرائے تو پھر کیا رہ جاتی ہے؟ ایک ہوتا سیر کرنا، ایک خدا خود کرائے۔ اب جس طرح کہ اگر آپ نے اپنا گھر بنایا ہے اور باہر سے کوئی آپ کے گھر سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی فلانے صاحب نے گھر بنایا بہت اچھی بات، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر میں آپ اپنی محنت اس کو بتائیں، اپنی کاریگری اس کو بتائیں، اپنا ذوق بتائیں، تو آپ کہیں گے کبھی کھانے پہ تشریف لائیں نا، کھانا کھلانے کے بعد ایک ایک چیز دیکھیں، یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی، دیکھیں آپ نے یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دیکھیں ایسی عمارت آپ نے کہیں نہیں دیکھی، دیکھیں ایسا معاملہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ کیونکہ جب بلایا جائے اور سیر دکھانے کے لیے تو پھر بڑے اہتمام سے ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی لیڈر، کوئی رہبر، کوئی پیکر نہیں بلا رہا، احکم الحاکمین بلا رہا ہے، کسی قلعے کی سیر نہیں،
بزم کائنات کی سیر، اب جتنے چھپے ہوئے رموز تھے دیگر کی نظروں سے سب دکھائے گئے کہ محبوب تو خود تھوڑی آیا ہے، سیر تو ہم کرا رہے ہیں، یہ بھی دیکھ لے، دیکھ تیرا خدا کتنا طاقتور ہے، اس نے یہ بھی بنایا، دیکھ تیرے خدا کا علم کتنا ہے، اس نے یہ بھی پیدا کیا، دیکھ تیرے خدا کی قدرت کتنی ہے، یہ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی نبی وہ نہیں جانتے، میں نے کہا یہ بنیا کے حساب چھوڑو، اب خدا نے خود سیر کرائی ہے اور خدا نے وہ چیزیں دکھا دی ہے جو کوئی نہیں جانتا تھا، جو کوئی نہیں جانتا تھا بزم کائنات کے حوالے سے، تاکہ میرا محبوب اس کو دیکھ کر مجھ سے اور پیار کرنے لگ جائے کہ مولا کیا تیرا علم ہے، کیا تیری قدرت ہے۔ تو فرما سبحان الذی اسرا، سفر جبرن ہوتا ہے، سیر طبیعت پر ہوتی ہے، سیر میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، طبیعت میں ہر چیز دیکھی جاتی ہے، سیر میں اجلت نہیں ہوتی، سیر میں اجلت نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا سیر کرتے کرتے پتا ہے کہاں پہنچے، سیر کرتے کرتے میرے آقا کہاں پہنچے، فرما سدرا کی ایک وادی آ گئی، سدرا کی ایک وادی آ گئی، وہ جگہ کون سی ہے، علماء لکھتے ہیں وہ جگہ وہ ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، ذرا اس پر حوالے جات تھوڑا توجہ رکھ کے غور فرمائیے گا، میں ذرا ایک مسئلہ یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ عام علم کلام کی کتاب جو بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، اس میں لکھا ہے کہ حضور کی معراج کے تین حصے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت، یہ جب حضرت عمر نے کسرا کو فتح کیا نا، پھر عجم میں ایسے مسلمان پیدا ہوئے، یہ سب ثواب حضرت عمر کو جاتا ہے کہ جہاں تفتزانی جیسے، امام غزالی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، عجم میں خوشبو اسلام کو پھیلانے والے سیدنا عمر ہیں، ان کے خلاف بولو گے تو اسلام کے پاس بچے گا کیا، ان کو ہٹا دو گے تو اسلام کے پاس رہے گا کیا، عجم کے اندر خوشبو مصطفیٰ کو پھیلانے والے مل کر کہیے عمر ہیں۔ میں ابھی دربار رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور آپ کی کیا بات، آپ نے تو کائنات کے گوشے گوشے میں حضور کی محبت، حضور کی محبت کی خوشبو پھیلا دی، آپ کو اسلام کی عزت ہے، آپ کو دعائے مصطفیٰ ہیں، آپ کو مراد مصطفیٰ ہیں، اپنے رب سے مصطفیٰ نے آپ کو مانگا ہے، حضور یہ دل بھی ویران ہو گیا ہے، اس میں بھی خوشبو مصطفیٰ کو جائے، کسرا کے محلوں میں خوشبو مصطفیٰ کو آپ نافذ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے دربار پر ہم کھڑے ہیں اور اللہ نے آپ کو مقام دیا کہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، دیکھو کچھ لوگ ہیں جو حضور کو سلام کرتے اور بھاگ جاتے ہیں، آپ کے سامنے رکتے بھی نہیں ہیں، وہ عمر اس سے بڑی کرامت آپ کی کیا ہوگی، اس سے بڑی کرامت آپ کی کیا ہوگی، وہ ایسا بھاگتا ہے جیسے پتا نہیں کیا ہوا، سلام کیا بھاگ گیا، سلام کیا، ارے رکو تھوڑا آرام سے چلو، بھاگ گیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جہاں عمر ہوتا ہے اس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ تو ہم نے کہا اس دل بیکار کو بھی آپ خوشبودار بنا دیجئے، آپ کے دربار پر حاضر ہیں اور آپ تو وہ ہیں جو عزت اسلام کی بات کرتے ہیں، اپنی غیرت کی ایک چھوٹی سی خیرات ہمارے دل پر ڈالیے، تاکہ ہم نے جو ایک بے غیرتی اور بے حسی اپنے پر طاری کی ہے، تو غیرت عمر کی کوئی جھلک ہمیں مل جائے کہ ہم بھی تو یہ کہیں کہ جان تو ہے مصطفیٰ کے لیے، موت مانگے تو شہادت کی، موت مانگے پھر شہادت کی موت کے لیے سبب بنائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ یا اللہ شہادت کی موت دے پھر بھاگتے پھرو، ایسے نہیں، شہادت کے موت کے اسباب بنائے جاتے ہیں۔ پانی چاہیے، پانی چاہیے تو بھائی چل کے جاؤ وہاں تک اور پی کر آؤ، اسباب بناؤ تو پانی ملے گا، شہادت دے، شہادت کہاں سے ملے گی، شہادت کے لیے اسباب بناؤ، یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ دیکھیں مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، شہادت کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی قسم مل جائے اور اس کے احسن عافیت والے اسباب بن جائے، عافیت والے اسباب بن جائیں، جب تک زندہ رہیں عافیت سے زندہ رہیں، اور جب موت کا وقت آ جائے تو عافیت والے اسباب بنے اور عافیت والی عظیم موت شہادت کی موت ملے، جو مرنے کے بعد بھی جو بندہ زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی بندہ زندہ رہتا ہے۔ تو اجلت سے سفر نہیں کرایا گیا، فرمایا سفر اتنی بلندی پر کرایا گیا اور اتنی خوشبودار وادی میں کرایا گیا، اور کرایا ہم نے، ہر چیز تمہیں دکھا دی، ہر چیز تمہیں سمجھا دی۔ ایک نقطہ یہاں پر پیش کر کے اس کو میں مزید نکھارنا چاہتا ہوں، آخری کلمات کو سمیٹتے ہوئے تقریر کو، ابھی تو میں سبحان الذی اسرا پر چل رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا ایک بڑا وسیع اور عریض مفہوم ہے، لوگ پھر کہتے ہیں شاہ صاحب 3 گھنٹے، میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا چلا، آپ کو پتا چلا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ وہ 3 گھنٹے کیسے چلے گئے، لیکن آپ ذوق رکھتے ہیں مزید آگے چلنے کا؟ ہاں، جس بھائی کی طبیعت اگر تھک جائے تو یقیناً کوئی آخر تک سننا کوئی فرض قطعی تھوڑی ہے، تھک جائے تو باہر چلا جائے، وضو کرنے چلا جائے، گھر جانا چاہے گھر چلے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، یا تو دیوانے بیٹھے ہیں اپنا دل خوش کرنے کے لیے، کوئی جبر زبردست، جو شروع میں بیٹھا اسے بھی اجر ملے گا، جو درمیان میں چلا گیا اسے بھی اجر ملے گا، لیکن پاتا ہوئے تو آخر میں خیرات لاتا ہے۔
تو اجر سب کو ملے گا, کوئی محروم نہیں ہے, کوئی اجر ہم نہیں بانٹ رہے. وہ حکم الحاقبیل ہے, وہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتی اور وہ ہر ایک کے لیے رہتی ہے. تو سیر کرائی رب نے, سیر کرائی تو رب نے جو سیر کرائی, جو باتیں سب جانتے تھے اگر وہ دکھا دی تو پھر سیر کرانے کا فائدہ کیا؟ محبوب یہ بیت المقدس ہے یہ تو سب جانتے تھے, محبوب یہ مسجد حرام ہے تو سب جانتے تھے, یہ آسمان ہے, یہ حضرت آدم ہے, یہ حضرت نوح ہے, یہ حضرت ابراہیم, تو سب جانتے ہیں. ان کی امت نے دیکھا ہے نا, ان کو حضرت ابراہیم کو ان کی امت نے نہیں دیکھا, تو دیکھا ہے تو بس تخصیص پھر کہاں رہی بھائی, ہم نے نہیں دیکھا, ان کی امت نے تو دیکھا ہے نا. تو اگر انہی کو دکھا, یقیناً ان کو بھی دکھانا تھا, بلکہ ان کو دکھلوانا تھا کہ آؤ تمہاری معراج وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کو دیکھو. ابراہیم تم نے دعا تو بڑی کی تھی بیٹے کے لیے, آج دیکھ لو. آدم ظاہر میں تم ان کے باپ اور اصل میں تم ان کی اولاد ہو, آج ان کو بھی دیکھ لو. نو تمہاری کشتی جس کے صدقے تیر گئی, آج ان کو بھی دیکھ لو. ابراہیم جس کے صدقے تم نارے نمرود سے بچ گئے, آج ان کو بھی دیکھ لو. موسیٰ جن کی برکت سے تم گویا کہ عذاب فرعون سے خدا نے تمہیں نجات دی, انہیں بھی دیکھ لو. آؤ عیسیٰ انہیں بھی دیکھ لو کہ جن کی برکت سے تمہیں عروج دیا گیا, آؤ انہیں بھی دیکھ لو. آؤ آج تمہیں سب پتا چل جائے جن کی امتی بننے کی خواہش تمہارے اندر تھی, آؤ آج دیکھو مصطفیٰ کریم کو. تو خدا نے تو وہ چیز خاص طور پر دکھائی جو کسی نے نہیں دیکھی. حضرت ابراہیم کو ہم نے نہیں دیکھا, حضرت موسیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ان کی امت نے تو دیکھا. تو اگر ان کو سرکار نے دیکھا تو امت تو برابری ہوگی, ہم نے بھی دیکھا تو کون سی بڑی بات, ہم نے بھی دیکھا. تو یقیناً یہ سب کو حضور نے دیکھا, لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سیر کی غایت جو ہے, جو اللہ خود کہہ رہا ہے, یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب نے سیر کی مسجد آرام سے مسجد اکثر, فرمایا میں نے سیر کرائی. سیر سبحان بھی ہوتا تب بھی بات پوری ہو جاتی, لیکن فرمایا اسرا, سبحان کے ساتھ اسرا اس غایت پر ہے کہ ایک ایک بات کی معلومات ہم نے دی ہے, سیر کرائی, سفر نہیں کرایا, سیر میں ہر وہ چیز بتا دی جس سے ہمارے محبوب کی طبیعت میں خوشی آ جائے اور محبوب سب سے اعلیٰ ہو جائے. جو مصطفیٰ دیکھتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. اب اس کو سنیے, علم کلام کی بنیادی کتاب شرح قائد, حضرت عمر کی طرف ہم چلے گئے, یہ سب حضور کی معراج ہی کا نتیجہ ہے. علامہ سعد الدین طفتزانی جنہوں نے اسلامی تعلیم کو یونانی فلسفے سے محفوظ رکھا اور جواب دیا 793 ہجری آپ کا سن وفات ہے. آپ سے کسی نے پوچھا معراج کیا ہے, ذرا غور سے سنیے, 793 یہ سن وفات ہے ان کا. فرمایا اسرا وہو من مسجد حرام الى البيت الاقدس, سیر اسرا جس کو کہا گیا وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصا تک. فرمایا قطعی ثابت بالکتاب, وہ قطعی ہے ثابت ہے قرآن کے ذریعے. فرمایا والمعراج من الارض الى السماء الى الجنه والى العرش, معراج کے لفظ کا اطلاق وہ عرش تک کے لیے جاتا ہے. او غیر ذلك احد, جو یہ حدیث ہے وہ مشہور ہے اور اس سے اوپر جانا بھی ثابت ہے, اور وہ بات صحیح احادیث خبر احد سے ثابت ہے. تو تین طریقے پتا ہوئے کہ حضور اقصا تک, سدرۃ المنتہا تک, اور سدرا سے پھر حضور اوپر تشریف لے گئے. یہ حدیث سے ثابت, یہ حدیث سے مل کر کے, یہ حدیث سے, یہ عام بات ہے. کیا ہے عام بات؟ جو طالب علم پڑھتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں, احادیث میں کیا آیا ہے اس کو سنیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور نے ہم سے کہا کہ ایک مقام ایسا آیا, ایک مقام ایسا آیا, فتأخرت جبریل وخرت وخرت ساجدہ. فرمایا ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور رک گئے اور میں سجدے میں چلا گیا. ایک مقام ایسا آیا جہاں جبریل رک گئے, مجھے چھوڑ دیا اور میں سجدے میں چلا گیا. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لیا. ٹھیک ہے, حافظ ابن حجر عسقلانی 8ویں صدی کے محدث ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے آیت الکبریٰ اپنی کتاب میں لیا. ان کا سن وفات 911 ہجری ہے. حافظ ابن کثیر نے دو جگہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو لیا ہے, اور حافظ ابن کثیر کا سن وفات 774 ہجری ہے. یہ اعلی حضرت کی باتیں نہیں ہیں, اس سے پہلے کی باتیں, اور اعلی حضرت وہی بات کرتے ہیں جو پچھلے بول گئے ہیں. اعلی حضرت وہی بات کرتے ہیں جو پچھلے, اس لیے میں سن وفات آپ کو گنوا رہا ہوں شعور بیدار کرنے کے لیے. یہ اس دور کے مقابلے میں گویا کہ تقریباً 100 سال, 700 سال, 800 سال پرانے بزرگ ہیں. ان تمام نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور میں وہاں سجدے میں چلا گیا. ٹھیک ہے, سیر کرائی, کہاں تک کرائی, اس کے لیے لفظ یاد رکھیں. قاضی یاض علیہ رحمت 544 ہجری ان کا سنے وفات ہے. کتنا؟ 544 ہجری. قاضی یاض کی بنیادی کتاب ہے شفا، الشفا بتاریخ حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جس گھر میں یہ کتاب تو حضور موجود ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس گھر میں ہو اس پہ آفت نہیں آتی. خالی رکھے نہ پڑھیں. اس کا ترجمہ عبد الحکیم شاہجہاں پوری رحمتہ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس کو آپ لے کر پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. اس میں جس کے دل میں حضور کی محبت اگر پھیکی ہو رہی ہے تو پڑھے گا تو تر و تازہ ہو جائے گی. شفا اور بالاستیاب اس کی قرات کریں، پوری اس کی تلاوت کریں. الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شفا 544 ہجری. 500 قاضی یاض کے بھانجے کہتے ہیں کہ میں نے رات حضور کو خواب میں دیکھا، حضور کے بزم میں محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، حضور کبھی ایک عاشق کا قصیدہ سنتے ہیں، کبھی دوسرے کا قصیدہ سنتے ہیں، کبھی تیسرے کا قصیدہ سنتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں بھی حضور کے دربار کے پیچھے موجود ہوں. میں کہتا ہوں میرے ماموں کہاں گئے؟ دل میں کہتا ہوں خواب میں میرے ماموں کہاں گئے؟ تو اسی وقت سرکار اپنی چادر ہٹاتے تو قاضی یاض حضور کی بغل میں موجود ہے، حضور کے پہلو میں موجود ہیں. تو قاضی یاض علیہ رحمت یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کی کتاب الشفا 544 ہجری، 544 ہجری آپ کا سنے وصال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فرقنی جبرائیل فانقطعت الاصوات عنی. فرما ایک مقام وہ آیا کہ جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور ہر قسم کی آواز ختم ہو گئی. اللہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، اس کے الفاظ یہ کہ ایک جگہ ایسی آئی کہ جبریل نے مجھے چھوڑ دیا، ہر قسم کی آواز ختم ہو گئی، ہر قسم کا مکان ختم ہو گیا. یہ بات کس نے لکھی؟ قاضی یاض. اس میں ایک بات یاد رکھنی کہ حضور نے جبریل کو چھوڑا ہے، یہ ذکر ہر بات میں ہو رہا ہے. میں متعدد حوالے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، اور اس پر سبحان اللہ ضرور کہیے گا، تعجب کی نیت سے بھی کہیے اور ذکر کی نیت سے بھی کہیے تاکہ ڈبل ثواب ملے. سبحان اللہ. فرمایا جبریل نے مجھے چھوڑ دیا اور اس جگہ پر کہ جہاں میں نے سجدہ کیا اور ہر قسم کی آواز ختم ہو گئی. اب کوئی آواز نہیں تھی، بولے سبحان اللہ، کوئی آواز نہ بندہ نہ بندے کی ذات. نہ بندہ، وہ تو لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تحت نشیں ہوئے. وہ تو لا مکان کے مکین ہوئے. انسان جگہ اسپیس کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ مصطفیٰ تو نکل گئے، لا مکان کے مکین ہوئے. لوگ کہتے ہیں یہ حضور کا کھانا پینا چلنا پھرنا یہ تو نورانیت کے خلاف ہے، نور ایسا کر نہیں سکتا. میں نے کہا بغیر پانی کے رہنا، بغیر آکسیجن اور ہوا کے رہنا، زمین سے اوپر اڑ جانا اور زمین پر دل کا نکل جانا، انسان کی روح انسانی سب کا مرکز دل ہے اور دل میں موجود وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. حضور فرماتے جبریل نے میرے سینے کو شک کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں میرا دل نکالا، دل نکالا اور اس میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو نکالا، اس کو نکالا اور اس کو پھینک دیا. فرما وہ حز شیطان، شیطان کے وسوسے وہاں پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہنے کہ حضور کے دل میں بھی یہ چیز تھی. میں نے کہا جی حضور کو انسانوں میں پیدا کیا گیا تھا تو وہ چیزیں ضرور رکھی گئی، اس لیے کہ اگر نہ ہوتی تو خوبی کیا تھی؟ تھی اور ہٹا دی گئی تو یہ خوبی ہے. یعنی ایک چیز ہو اور پھر نہ کرے تو یہ خوبی ہے. فرشتے گناہ کیوں کرے؟ ان میں ہے ہی کچھ نہیں. انسان میں نفس ہے پھر گناہ نہیں کرتا، خوبی تو یہ ہے، خوبی تو یہ ہے. تو حضور کو نوع انسانی میں پیدا کیا گیا تو انسانیت کے ساری چیزوں کو رکھا گیا، لیکن شب معراج وہ حز شیطان نکال دیا گیا تو یہ فضیلت آ گئی کہ مصطفیٰ وہ ہے جس کے حز کو، سرکار کے حز کو خدا نے خود نکال دیا اور پاک کو صاف کر دیا. اب ایسا کوئی انسان نہیں، اگر ہے تو صرف مصطفیٰ ہے. اس کو اس زاویے سے سمجھے، یہ حضور کی عظمت کا اظہار ہے، یہ حضور کی. اب دیکھیں انسان کی حیات انسانی کا مرکز دل ہے، دل کو نکالنا انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ حضور کا کھانا پینا اگر بشریت کے خلاف ہے تو دل کا نکل جانا، وال کٹ جانا، اس کو پانی سے دھو لینا اور حضور کا دل نکلا، حضور کی حیات برقرار، بشر کبھی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. اور دل کے اندر جو خون ہے وہ اصل حیات ہے، وہ نکال دیا گیا، حضور حیات، بشر کبھی حیات رہ ہی نہیں سکتا. اگر کھانے پینے سے حضور کے نورانیت میں فرق آتا ہے تو یہ شب معراج کے واقعات سے تو جناب بشریت کے یہ اوصاف تو نہیں ہے، بشریت کے یہ اوصاف تو نہیں ہے کہ بغیر ہوا کے، بغیر سطح کے، بغیر زمین کے، اور گویا کہ بغیر ان تمام چیزوں کے زندہ رہنا اور باقی رہنا، یہ تو کسی قسم کا گویا کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور اس میں بالخصوص دل کا نکل جانا، قرائے نار سے حضور کا سالم گزر جانا، آگ میں سے گزر گئے اور گویا کہ کچھ نہیں ہوا. اور ایک بات سر دست تقریر کو سمجھنے کے لیے اس نقطے کی طرف نہیں جاتا، حضور براق پر سوار تھے. براق برف کی کا مبالغہ ہے، سائنس اس تحقیق پر پہنچی ہے کہ جناب پہلی بات تو کوئی فکر پر اڑ جانا یہ سائنس کا قاعدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ریسرچ تحقیق عمل سے گزر رہی ہے. تو اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کی جہالت ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے سائنس کئی چیزوں کا انکار کر رہی تھی، لیکن آج پے در پہ اپنے ان مائی باپوں کا اختیار کا انکار کرتے ہوئے انہیں آج سائنس برا بلا کہہ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کو اندھے میں رکھا ہے. اور قرآن مجید کو تمام باتیں ثابت ہو رہی ہے جو انسان کی شعور سے ورا ہے، تو آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب لائٹ کے ذریعے، روشنی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے تیز سفر کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے بندہ باہر نکل سکتا ہے جمود کے ذریعے. اور سب سے آسان سی بات ہماری ایک یہی ہے جو سائنس سے اگر پوچھا جائے کہ آنکھیں دیکھتی کیسی ہیں، آنکھ کی پتری دیکھتی کیسی ہیں، تو سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ انسان کی آنکھ سے ایک روشنی نکلتی ہے، جو روشنی نکل کر سامنے والے سے ٹکراتی ہے، ٹکرا کر جو صورت بنتی ہے وہ آنکھ دیکھتی ہے. میں کہتا ہوں آپ آسمان اور سورج کو دیکھیں تو کوئی سیکنڈ لگتا ہے روشنی کو لوٹنے میں، جو ہماری آنکھوں کا نور اتنی جلدی جا کر آ جاتا ہے، تو جسے خدا نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا وہ کیسے بعید ہو سکتا ہے؟ تو جب وہ ممکن ہے تو جناب یہ بھی ممکن ہے، ایک بات. اور دوسری بات اس میں یہ عرض کر دوں کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح انسانی کا مستقر حیات دل ہے، دل میں وہ خون ہے وہ نکالا گیا. حضور کی حیات تو حیات مشاہدہ ایسا سلامت ہے، اگر کسی مولوی صاحب کے سامنے دو گلاس پانی رکھ دیں کانچ کے، آپ بولیں زمزم کون سا ہے بتاؤ، زمزم کون سا ہے بتاؤ، بتا سکے گا؟ نہیں بتا سکے. لوگ کہتے ہیں جی اگر اس کو گرم پیو تو سمجھ میں آتا ہے، چلو دونوں کو ٹھنڈا کر دو پھر، اب بولو بتاؤ دونوں میں زمزم کون سا ہے. نہیں سمجھ میں آ سکتا کہ جناب دو کنویں کا پانی اگر سامنے رکھ دیا جائے، دونوں کنویں پہ پانی ہو تو ذائقہ کنویں والا ہی آئے گا، لیکن سید عالم کے مشاہدے کا آپ عالم دیکھیے، گویا کہ سینہ مبارک کو حلقوم سے لے کر ناف تک شک کر دیا گیا ہے. فرمایا فنزل جبریل فخرج صدری، جبریل آئے میرے سینے کو چیر دیا، میرے دل کو نکالا، ثم غسلہ بماء زمزم، میں نے دیکھا کہ وہ زمزم کے پانی سے دھو رہے تھے. جبریل تو نہیں کہا کہ حضور یہ زمزم ہے، بخاری کے الفاظ ہیں. فرمایا کہ ثم غسلہ بماء زمزم، زمزم کے پانی سے دھویا، پھر حضور فرماتے ہیں اس میں قلب سدید، میرا دل بالکل صاف تھا. عینانے تبصرانے اذنانے سمعانے او کما قال، فرمایا دو آنکھیں تھیں جو دیکھتی ہیں دل کے اندر، دل کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں اور سنتے ہیں. یہ ساری چیزیں بشریت کے تعلق سے بالکل ورا اور ورا ہے. پتا چلا اختصار اور اتفاق یہ ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو بشری اوصاف بھی عطا فرمائے، نورانی اوصاف بھی عطا فرمائے، نورانی اوصاف بھی عطا فرمائے. ایک مجھ سے کہنے لگا او جی بشر تو نور کی کوئی حیثیت نہیں بشر کے سامنے. میں نے کہا جی بسم اللہ کریں، کہاں لکھا ہوا نور کی حیثیت نہیں بشر کے سامنے؟ کہنے لگا دیکھو فرشتے نور ہیں. میں نے کہا جی ہاں. کہ بشر کو سجدہ کیا نا حضرت آدم کو، پتا چلا بشر نور سے افضل ہے، بشر نور سے. میں نے کہا نور کون ہے؟ کہا حضرت جبریل. میں نے کہا کافر بشر نہیں ہے؟ کافر بشر نہیں ہے؟ بولے تو کوئی مساوات کر سکتا ہے، برابری کر سکتا ہے؟ یہ کہاں سے تم نے قاعدہ لایا کہ نور جو ہے وہ بشر سے افضل، بشر جو ہے وہ نور سے افضل ہے، اس لیے نور نے سجدہ کیا تو کافر بھی بشر ہے، تو کیا وہ جبریل کا مقام پا سکتا ہے؟ نہ بشریت میں کوئی افضلیت ہے نہ نورانیت میں. یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے یہ مقام عطا فرمایا، نہ مطلقاً بشریت افضل نہ مطلقاً نورانیت افضل. یہ تو عشق والے کہتے ہیں حضور بشر ہوئے تو بشریت افضل ہوئی، حضور نور ہوئے تو نورانیت افضل ہوئی، ورنہ تو کافر بشر ہے. ہم کہتے چلو نور کے مقابلے پر نہیں ہو سکتا، تو مولوی صاحب آپ تو بشر ہے، آپ کے مقابلے پر تو ہو سکتا ہے، آپ کے مقابلے. اگر آپ اس کافر کو اپنے مقابلے پر صرف بشریت میں کہنا توہین سمجھتے ہیں، تو پھر نور کو بشر کے تابع کہنا یہ بھی توہین ہے نا، یہ بھی توہین ہے. یہ کہاں سے قاعدہ گویا کہ نکال لیا گیا ہے؟ یقیناً جس بشر کو سجدہ ہوا ہے وہ آپ جیسا نہیں تھا، وہ ابو البشر سیدنا آدم تھے. جن کو سجدہ ہو رہا ہے، جن کو سجدہ ہو رہا ہے، اور وہی ابو البشر جس کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر میں ان کا بیٹا اور بات اصل میں وہ میرے باپ ہے وہ مصطفیٰ قریب ہے. تو جس کے سامنے بشریت جھک رہی ہے وہ مصطفیٰ ہے, جس کے سامنے بشریت جھک رہی ہے وہ مصطفیٰ کریم ہے. تو ان تمام باتوں سے یہ بات پتا چلی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرا پر جبریل رکھے. میں نے کئی حوالے آپ کے سامنے پیش کیے, سدرا پر جبریل مل کر کہیں رک گئے اور حضور سدرا سے ورا ہوئے, فرمایا میں نے سجدہ کیا. بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر قسم کی آواز منقطع ہو گئی. یہ قاضی آز, یہ سب پہلے کے لوگ ہیں, اور قاضی آز نے اس کو اپنی دیگر اور کتاب امام نبوی علیہ رحمت 676 ہجری شرح مسلم ان کی, انہوں نے بھی یہ قول نقل کیا, اور علامہ علی قاری علیہ رحمت 1014 ہجری ان کا وصال ہے. وہ فرماتے ہیں حدیث پاک شرح شفا میں لیتے ہیں کہ لو دنو تو ان ملتن لاحرقتو, جبریل نے مجھ سے کہا کہ حضور اگر ایک انگلی کے پورے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. انگلی کے ایک پورے برابر بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا. بشر تو آگے جا ہی نہیں سکتا, نرا بشر, معذرت کے ساتھ نرا بشر آگے. حضور سے بشریت کی نفی کفر ہے, حضور سے بشریت کی نفی, جو یہ کہے حضور بشر نہیں وہ کافر ہے, جو اپنی دفع جو اپنی طرح کہے وہ بھی بہت بڑا بد مذہب ہے, جو اپنی طرح کہے وہ بھی بہت بڑا بد مذہب ہے, اور جو کہے حضور ہے ہی نہیں یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ نوع انسانی میں آپ کی ولادت کی گئی ہے, انفسکم کہہ کر بندوں میں پیدا کیا گیا ہے, لیکن آپ کی بشریت اتنی بلند ہے کہ کسی بشریت سے آپ کو تشبیہ نہیں, کسی بشریت سے آپ کو تشبیہ نہیں. حضور سدرا سے اوپر ہوئے, بشر نہیں جا سکتا, حضور گئے, اس لیے کسی کی بشریت حضور کے مقابلے کی نہیں. اور جبریل جو سراسر روح الامین ہے, جبریل سراسر روح الامین ہے, روح الامین ہے, تو جبریل روح الامین ہے, وہ وہاں پر تھک ہار کر رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ حضور میں بھی نور لیکن آگے بھی نور آئے ہیں, میں بھی نور آگے بھی انوار الہی ہے, لیکن وہ تو اتنی سری نور اور اتنا جلالی نور ہے کہ میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی گیا تو میں جل جاؤں گا. میں جل جاؤں گا. اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرا پر انہوں نے چھوڑ دیا, سدرا پر حضور کو چھوڑ دیا. اب دیکھیں حضور نے یہ سارا سفر کیا ہے, میں بشریت کی بات کر رہا تھا آپ کے سامنے, تو ایک نقطہ مزید پیش کروں. میرے آقا براق پر گئے, میں عرض کر رہا تھا کس پر گئے, براق برق کی جمع ہے, برق کی جس کی کوئی کیا لمٹ اور حد پیش, سائنس میں جو جناب جو ہے کہ بجلی کی رفتار پیش کی, بعید نہیں کہ 50 سال کے بعد کوئی کہیں غلط کہتا تھا اس سے زیادہ ہے, اور حضور بجلی نہیں براق پر گئے ہیں. کس پر گئے ہیں؟ آج دیکھیں جہاز ایئرپورٹ پر ہم کبھی جاتے ہیں جہاز کو دیکھتے ہیں, جہاز جب اڑتا ہے ٹیک آف کرتا ہے تو اس کی ہوا کا پریشر, اور گویا کہ وہ اتنی تیزی سے اڑتا ہے اس وجہ سے ہوا کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ کوئی شے قریب میں نہیں رک سکتی. اگر وہ اترے تو جناب قریب میں کوئی کھڑا ہے تو اس کو اڑا کر لے جائے, اس کے جسم کے چھچڑے اڑ جائے, وہ بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, اور کسی کو جہاز کے اوپر باندھ دیا جائے رسی سے اور کہیں چلو آج یہ سفر کرے گا لاہور یہاں سے, تو جب جہاز اڑے تو اس کا جسم برقرار رہے گا. تو حضور تو براق کے اوپر گئے ہیں, کبھی اس طرف دیکھیں آپ, حضور تو معراج میں کتنی لذت کی باتیں ہیں. حضور تو براق کے اوپر گئے ہیں, بجلی کی رفتار تو جہاز سے تیز ہے اور براق کی رفتار وہ تو مبالغہ ہے, اس بجلی سے بھی تیز ہے. سید عالم براق پر بیٹھ کر گئے ہیں, براق کتنا تیز چلتا ہے, وہ بجلی سے زیادہ تیز چلتا ہے, اور جہاں اس کی نظر ہے وہاں پہلا قدم ہے. اگر کسی کو جہاز کے اوپر بٹھا دو تو اس کا حال خراب, جسم خراب, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, فضا میں گویا کہ بالکل تحلیل ہو جائے, اس کا وجود کا پتہ نہ چلے. حضور براق پر جا رہے ہیں لیکن امامے کے شملے پر بھی بل نہیں آتا ہے. کیا وجاہت والی سواری ہے, کیا وجاہت والی سواری ہے, کسی کی قوت ہی ایسی نہیں ہے. یعنی میرے آقا اتنی بردباری سے بیٹھے ہیں, براق تیری رفتار تو ہے لیکن وہ میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے, میرے امامے کے شملہ بھی نہیں ہلے گا, مجھے کیا گیا. اور آپ دیکھیں سینہ شک کیا گیا, تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ سینے کے اوپر سے انوار اتار دیتا. شک کیوں کیا گیا؟ ابن حجر کہتے ہیں حضور کی جرت بتانی تھی, حضور کی وجہ تو طاقت بتانی تھی کہ اگر کسی کی انگلی جو اپنے مثل بشر کہتے ہیں, تو جناب اگر کوئی ہلکی سی پن چوب جائے تو ان کی آہ نکل جاتی ہے. یا حضور کا سینہ شک کر دیا گیا ہے لیکن وجاہت مصطفیٰ اور جرت مصطفیٰ قائم ہے, حضور کا مشاہدہ قائم ہے. بتا دینا تھا کہ جو طاقت مصطفیٰ میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اسرا سیر بھی کرائیں گے, خوبیاں بھی بتائیں گے, خوبیوں میں اضافہ بھی کروائیں گے, مصطفیٰ کی عظمتیں بھی بتائیں گے. فرمایا اس لیے کہا کہ شاعن شان معجزہ جو ہے وہ سفر معراج ہے. اس تفصیل کو میں مختصر طور پر آگے لے کے چلتا ہوں. فرمایا ملا علی قاری نے کہ جبریل کہتے ہیں کہ اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر گیا تو جل جاؤں گا. امام قرطبی کی طرف آئیے آپ, جو 671 ہجری ان کا سن لکھا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ہزار سال سے پیچھے ہیں, 671 ہجری آپ کا سنے مثال ہے. انہوں نے بھی یہ لکھا کہ جبریل مجھ سے جدا ہوئے, ہر قسم کی آواز موقوف ہو گئی, وہ سمے اتو کلام ربی, صرف میں اپنے رب کا کلام سن رہا تھا, صرف میں اپنے رب کا کلام سن رہا تھا. اور امام قرطبی علیہ رحمت نے دوسری جگہ پر لکھا کہ لما بلغ سدرت المنتہا, کہ جب سدرت المنتہا آیا, جا رف رف, ایک رف رف نما چیز آئی, فتنا ولوہ من جبریل, اس نے مجھے جبریل سے جدا کر دیا, وہ تارا بھی, اور میں اس کے ساتھ اڑنے لگا, الى سند العرش, جو مجھے عرش تک لے گیا, جو مجھے مل کر کہیں, جو مجھے عرش تک لے گیا. اور یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ عرش تک لے کر گیا اور ساری بڑی باتیں چھوڑیں, آپ اتنے بڑے بڑے حوالے آپ کی خدمت میں نے سند کے ساتھ پیش کیے, زبردست آئی. یہ تو میں مختصر کر رہا ہوں, ورنہ علماء ہی کا نام لے تو لمبی قطار ہو جائے گی, جنہوں نے صرف اس سدرا سے باہر جانے کی باتیں کی ہے, سدرا کو تلوے تلے رون کر ورا جانے کی بات کی, وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے. میرے امام کہتا وہ تو لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان. کتنی پیاری بات کی ہے, وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان, خدا وہ ہے جو مکان میں نہیں آتا, یہ نبی ہے جس کے یہ مکان, خدا وہ ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے لا مکان میں بھی مکان بنایا اور استقرار محبوب کو عطا فرمایا ہے. تو ان تمام گفتگو سے جو آپ کے ذہنوں میں رکھنا چاہ رہا ہوں, توجہ چاہوں گا, یہ حضور کے عشق کی ایک شمع ہے جو لوگ مدھم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنی جدوجہد کر کے اس کو انشاءاللہ روشن ہی رکھیں گے کہ حضور سدرا سے اوپر گئے, حضور سدرا سے مل کر کہنا ہے, حضور سدرا سے, حضور نے سدرا کو اپنے تلوے تلے چھوڑ دیا, رون دیا, جبرائیل رک گئے, ساری خدائی نیچے رہ گئی اور تمام خدائی کا جامع اور خلاصہ مصطفیٰ اوپر چلا گیا. مصطفیٰ سدرا سے اوپر گئے, ٹھیک ہے, سارے حوالے چھوڑیں آپ, یہ میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں آخر میں بتاؤں گا, سارے حوالے چھوڑیں. نماز تو فرض ہے نا, ایک عالم جب ہوتا ہے تو نماز کے لیے بندہ حدیث پڑھتا, پہلے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن میں نماز کا کیا حکم ہے, ٹھیک ہے, جو کہے نماز ہے اس کو بولو قرآن میں کیا لکھا ہے, وہ کہ مجھے نہیں پتا, اس کو لوگ عالم کہیں گے کہ حضرت مجھے بھی ٹی وی پر آیت کی آیت واقعی الصلاۃ واتو الزکاۃ, دیکھو مجھے بھی آیت ہے, آپ کو یاد نہیں, کہاں, کس نے کہا تھا آپ جماعتوں میں, پڑھے تھوڑا کتاب میں دیکھے تو پڑھے کچھ تو یاد رہے آپ کو. تو یہ ایک سوال ہوتا ہے, جس طرح یہ سوال ہوتا ہے اسی طرح احادیث میں ہم نماز کو جب دیکھتے ہیں تو میرے دوستوں میں کیا کہوں آپ کو, بخاری شریف سے بڑی مشہور کتاب کوئی ہے؟ میں چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے رسالے کا نام لوں تو آپ دیں گے چلو یہ حضرت کی زبان سے رہ گیا ہوگا, نظر سے رہ, اتنے چھوٹا رسالہ شاہ صاحب شاید ان کو نے, بخاری شریف سے مشہور کوئی کتاب ہے؟ بخاری شریف کتاب الصلات, بخاری شریف میں جہاں نماز کا بیان ہے, بندہ جب نماز کو سیکھتا ہے تو قرآن کے بعد کبھی بخاری بھی تو دیکھ لے, تو بخاری کتنی مشہور ہے, اور سیکھنا نماز تو اس میں سارے بات مشہور ہے. تو بخاری شریف نماز کا بیان اور پہلی حدیث, آپ دیکھ رہے کتنا تعجب ہے, بخاری شریف کتاب الصلات پہلی حدیث, الفاظ سنیں, حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں, کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایسی آئی, ثم اورج بھی, میں بلند ہوا, میں بخاری شریف کتاب الصلات دور نہیں لے جاتا, بچہ بھی کھولے تو پہلی حدیث پر نظر پڑے گی اس کی, غور سے دیکھیں, اتنا عام, اتنا مشہور, اتنی واضح بات میرے آقا کی عظمت کی, اس کو چھپانے کی کس طرح کوشش کی جاتی, ذرا غور سے سنیں, بخاری کتاب الصلات کی پہلی حدیث, حضور فرماتے ثم اورج بھی, میں بلند ہوا, زہرت للمصطفی یا زہرت للمستوی, کہ میں مقام مصطفی جو تھا وہ میرے لیے ظاہر ہو گیا, میں مقام مصطفی پر پہنچا, میں مقام مل کر پہنچا, مقام مصطفی, تساوی کہتا ہے نا استوا برابری، تو مقام مصطفیٰ پر میں پہنچا. یہ مقام مصطفیٰ کیا ہوتا ہے جی؟ تو حضور فر فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا اسمع فی ہی شریف الاقلام، مجھے وہاں پر تقدیر کے قلم کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، میرے کانوں نے مقام مصطفیٰ پر تقدیر کے قلم کو چلتے ہوئے دیکھا اور تقدیر کے قلم کی آواز کو بولیں
کیا کیا سنا.
یہ تو حدیث کے الفاظ تھے. اب علماء اس کو کیسے سمجھائیں کہ تقدیر کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو بخاری شریف کی سب سے جامع اور مشہور شرح علامہ عینی کی عمدۃ القاری شرح بخاری، جس سے طالب علم محروم نہیں ہوتا، تو بخاری پڑھنے پڑھانے والا کہاں محروم ہو سکتا ہے. علامہ عینی مقام مصطفیٰ کی تحقیق کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں کہ بلغت فیہ، میں پہنچا من رفعت المحل الی حیث، میں پہنچا ایسی جگہ پر اطلعت علی القوائن، جہاں مجھے کائنات کی ساری اطلاع پہنچی. یعنی مقام مصطفیٰ وہ ہے جہاں پر مجھے کائنات کی سارے وقتوں کی ساری اطلاع ملی. وظہر لی، توجہ چاہوں گا میرے دوستو، یہ علماء ربانیین کے بھرپور حوالے ہیں. فرمایا وظہر لی، خدا نے اپنے فضل سے مجھ پر روشن کر دیا. ما یراد من امر اللہ و تدبیری فی خلقہ، خدا نے قیامت تک پیدا ہونے والے بندے کی جو تقدیر بنائی ہے خدا نے سب مجھے بتا دی. آپ سمجھ رہے ہیں کچھ مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ خاص انعام کی جگہ ہے، جہاں پر پہنچ کر میں نے تقدیر کے قلم کے بات سنی. جہاں میں پہنچا تو خدا نے میرے لیے کائنات کے سارے راز کھول دیے، کیونکہ سیر خدا نے کرائی تھی، وہ باتیں بتائی جو کسی نبی کو بھی نہیں بتا تھی. اب یہ آگے حوالہ آ رہا ہے، اس لیے کہ اگر حضور کی وہی بات کہ ابراہیم کو دکھایا تو ان کی امت نے بھی تو ان کو دیکھا تھا، موسیٰ کو دکھایا تو ان کی امت نے بھی تو ان کو دیکھا تھا. فرما مصطفیٰ تجھے تو وہ دکھائیں گے جو ہم ہی جانتے ہیں، وہ ہم ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. جب تو اسرا کا مفہوم مکمل ہو گیا کہ ہم نے سیر کرائی ہے اپنے بزم کائنات کی، فرما ساری کائنات کی خبر دی، تو وہ جو چاہوں گا علم غیب پر الجھنے والے تو غور سے سنیں ذرا اس لفظ کو. علامہ عینی اہل سنت کے امام، مسلم امام ہے، فرماتے ہیں وظہر علی ما یراد من امر اللہ و تدبیر ہی فی خلقہ، خدا نے قیامت تک پیدا ہونے والے ایک ایک بندے کے لیے جو حکم رکھا ہے، ایک ایک جو تقدیر کی باتیں رکھی ہیں، سب مجھے بتا دی. فرمایا وہ علامہ عینی آگے کہتے ہیں وہ حاض اللہ، وہ فرماتے قسم اٹھا کے کہ خدا کی قسم ہو المنتہا، وہ مقام مصطفیٰ کی انتہا ہے، الذی لا تقدم فیہ لأحد علیہ، کہ خدا کی خدائی میں کوئی رسول کوئی فرشتہ وہاں تک پہنچ نہ سکا جو آج مقام مصطفیٰ پر آمنہ کے لال پہنچ گئے. اب کس منہ سے علم غیب پر بولا جائے؟ حضور کے علم غیب کے خلاف یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے. ہم نے کہا چھوڑو، زبان پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول، ہم زبان پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول. ارے چھوڑو چھوڑو چھوڑو، انہیں کہا کہ جی زبان پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول. ارے یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو، یہ با وفا کی بات کرو جی، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. بہت خوبصورت بات کر دی کہ زبان پہ کلمہ توحید، دل میں بغض رسول. زبان پر کلمہ توحید، دل میں بغض رسول. ارے شاہ صاحب چھوڑو، یہ بے وفا ہیں، کسی با وفا کی بات کرو. آپ با وفا علماء کی بات کرتے ہیں. علامہ عینی کہتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر نہ کوئی پہنچ سکا اور حضور نے ساری چیزوں کو جان لیا. وہ مقام کیا تھا؟ مقام اور میں حوالے کی طرف جاؤں گا تو وقت کافی ہو گیا ہے، صرف میں اتنا عرض کروں گا کہ تمام محدثین نے اختصار کے ساتھ، میرے پاس سارے حوالے لکھے ہوئے اس وقت، تمام محدثین نے اس بات کو لکھا ہے کہ مقام مصطفیٰ بالاتفاق سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے. بالاتفاق، اختلاف نہیں ہے اس میں، اختلاف نہیں ہے اس میں، بالاتفاق مقام مصطفیٰ سدرہ سے اوپر ہیں. وہ کیو ٹی وی سے ایک راندہ درگاہ ہوا، آپ جانتے ہیں اسرار احمد کو، مولا علی کی شان میں گستاخی کی اس نے، اس نے حضور کی شان میں بھی گستاخی کی. اس کی کتاب معراج النبی، اس نے لکھا کہ حضور کی معراج کیا ہے؟ کہا جی سدرا تک گئے پھر آ گئے. کچھ کہتے ہیں جی اللہ کو دیکھا, کچھ کہتے ہیں سدرا سے اوپر چلے گئے. یہ شعر شاعری کا عقیدہ ہے اور اہل سنت اس پر گویا کہ اہل سنت کے اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور سدرا کے اوپر نہیں گئے. میں کہتا ہوں درو گورا حافظہ نباشد, جھوٹے کے پاس حافظہ نہیں ہوتا. اس فقیر نے آپ کی توجہ کو پہلے بالغ کیا ہے, بعد میں شیطان کا نام لیا ہے. آپ کو میں نے بتا دیا یہ حضور کی عظمت کو چھپا رہا ہے. دراصل مقام مصطفی تو وہ مقام ہے جہاں مولویوں میں فرق ہو جاتا ہے, جماعتوں میں فرق ہو جاتا ہے, ہر ایک میں فرق ہو جاتا ہے, اور نکھر کر لوگ سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو, یہ بے وفا ہے کسی با وفا کی بات کرو. تو دیکھیں مجھے لوگ کہتے ہیں آپ نام نہ لیں. میں نے کہا میں ایسی شے کا قائل ہی نہیں کہ جو برملا اپنی کتابوں کے اندر حضور کی توہین کرے. ابھی تقریر کے بعد ہمارے کچھ شانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ آپ اس قسم کا نہ کہتے تو آپ ہوتے. میں نے کہا تو نماز کا درس دیتے رہے تو یہ وہی مبارک ہو, بس میں مصطفیٰ کے سامنے خود جاؤں گا انشاءاللہ, اور مجھے کسی چیز پر بھروسہ نہیں. میں نے جو چھپا رہے تھے میں نے اس کو ظاہر کیا ہے. مجھے اس نیکی پر بڑا فخر ہے, مجھے اس نیکی پر بڑا فخر ہے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا. نہ مجھے مرید بنانا نہ تنظیم بنانی, اس لیے سب کھل کے کہہ دیتا ہوں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. مظفر شاہ کی تقریر کو سخت کہنے والے میرے دوست میرے بھائی ذرا غور کرنا, اس نے حضور کی اتنی بڑی عظمت اصل معراج جو اصل معراج ہے اس کو چھپایا. تیرا دل اس کی تائید کر رہا ہے, ہم نے تو صرف بخاری اور ان بزرگوں کا نام لے کر پڑا ہے, تجھے پسند نہیں آ رہا, چل تجھے وہ مبارک ہے ہمیں یہ مبارک. نہیں 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 لڑتے تجھ سے, نہیں الجھتے تجھ سے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. ہمارے عشق تو یہی کہتا ہے کہ جناب خود بدنام ہو تعریف مصطفیٰ کی کرو. کا بہت سخت بولا, کام تو حضور کا ذکر کیا, کا سختی تھا بڑا بے ادب تھا, کہا ہم بے ادب صحیح ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا تھا, کا انداز درست نہیں تھا, کا ذکر تو حضور کا کیا تھا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ہمیں ایسی تقریر نہیں چاہیے جس میں بندہ اپنا تسنن بنائے. یا رسول اللہ ہم کوئی ایسے کامل نہیں, لیکن ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. مصطفیٰ کریم گئے دیدار الہی ہوا, لوٹ کر آئے جھوٹ کتنا بڑا کہا. یہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. میں چیلنج کرنا اپنے علم کی توہین کر سمجھتا ہوں, علم کی توہین اتنے حوالے کے بعد کیا چیلنج کریں ہیں؟ سمجھ گئے سب کہ دیانت کیا ہوتی ہے. اگر یہ دیانت ہے کہ حضور کی عظمت کو چھپا کر اور باتیں کرنا, تو دین کیا ہے؟ بمصطفیٰ برتا خیشرا کہ دی ہما اوش اگر بعون رسیدی تمام بولا حبیث. دین تو ہے ہی حضور کی عظمت کا نام, ایسے درس قرآن کا فائدہ کیا کہ جس میں حضور کی عظمتوں کو چھپایا جائے. اب اے خدا تو واضح کر رہا ہے اور تم چھپا رہے ہو, یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس خدا کے تم ماننے والے ہو؟ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں جو رب العالمین ہے, جو پیارے مصطفیٰ کا رب ہے, وہ تو قرآن میں کھول کھول کر اپنے محبوب کی عظمتیں بیان کرتے ہیں, اور مصطفیٰ کے صحابہ کھول کھول کر روایتیں بیان کرتے ہیں. میں نے سورہ نجم کی تفسیر نہیں کی, زندگی رہی تو پھر کروں گا, کہ سورہ نجم میں جو دیدار الہی کے مفہوم ہے. لیکن یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا. قاضی وہ حضرت عائشہ منع کرتی ہیں, میں نے کہا آپ کو یہی نہیں, آپ کی اتنی تمیز نہیں کہ معراج کتنی قسموں کی ہے, تو آپ کیا اعتراض کریں گے؟ آپ حدیث پڑھ کر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ منع کرتی دیدار نہیں ہوا. آپ کو پتا ہے معراج کی کتنی قسمیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا جاؤ پہلے علم حاصل کرو نا, پھر حضرت عائشہ کا اعتراض خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو معراج جب ہو رہی ہے, حضرت عائشہ تو گویا کہ ابھی نکام ہی نہیں ہے, اور حضور گھر میں کب؟ سیدہ ام ہانی کے گھر میں ہیں, اور حضرت عائشہ دیدار الہی کا انکار نہیں کر رہی, وہ تو دیدار میں احاطے کا انکار کر رہی ہے کہ ایسی کوئی آنکھ نہیں جو رب کو ایسا دیکھے کہ جیسا رب ہے اس کو آنکھ گھیر لے. ہم بھی کہتے ہیں, اہل سنت نے بھی کہا نہیں نہیں نہیں, احاطے کا تو کوئی قائل نہیں ہے. بس کیا تھا؟ فرمایا کیا تھا؟ ما زاغل بصر وما طغى, دیکھنا تھا, رب نے دکھا رہا تھا. کیا تھا کیسا تھا اس میں کوئی نہیں پڑتا, کیا تھا کیسا تھا یہ نہیں. اور حضرت عائشہ اس چیز کا انکار کر رہی, دلیل لا رہی آگے, لا تدرک الابصار, کہ اللہ کو دیکھنے پر آنکھیں اس کا ادراک کامل, آنکھ اس کو گھیر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور کسی مسلمان نے یہ بات نہیں کی ہے. ورنہ حضرت انس بن مالک سارے صحابہ اس بات کو روایت کرتے ہیں. تو کیا معاذ اللہ صحابہ میں اختلاف ہے؟ اعوذ باللہ, اختلاف تم میں ہے, صحابہ میں کچھ نہیں ہے. اور ساری بات چھوڑو, ایک دلیل دے دوں, یاد رکھیں ذہن میں, جنت میں تو مسلمان دیکھیں گے نا, پھر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. بخاری مسلم صحیح حدیث سب حدیثوں میں جنت میں رب کو دیکھیں گے مسلمان انشاءاللہ, رب کو بندگان خدا دیکھیں گے, اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور کیسے دیکھیں گے؟ میرے آقا نے کہا کہ آنکھ ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی, کہ جیسا چودھری کا چاند فق پر آ جاتا ہے نا, سب دیکھتے ہو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسے ہی دیکھیں گے. میں نے کہا یہ خود سے دیکھیں گے یا کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھیں گے؟ کہا جی کلمہ پڑھنے کے بعد. میں نے کہا جس مصطفیٰ کا نام لینے سے خدا کا دیدار ہو جائے وہ مصطفیٰ خود نہ دیکھے, اور جو آنکھیں جنت میں امت کو مل جائے, خدا نے دنیا میں تو سب کچھ دے دیا ہے کہ وہ آنکھیں معراج میں مصطفیٰ کو نہیں دی جا سکتی. یہ تمہاری دلیل کو ہلا دینے کے لیے یہ اکلی بات ہی کافی ہے کہ وہ آنکھیں نہیں دی جا سکتی, سب دی جا سکتی ہے. اور اسی لیے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ دن الجبار رب العزت ثم دنا فتدلا, سے مراد یہ ہے کہ قریب ہوا رب العزت اپنے محبوب کے قریب. وہ قرب حسی طور پر نہیں تھا کہ میں آپ کو محسوس کر رہا ہوں جسم گھیرا, نہیں, وہ قرب تھا, کیسا تھا ہم نہیں جانتے. خدا حسی قرب سے پاک ہے, محبوب کو دکھانا تھا, محبوب نے دیکھ لیا, محبوب نے دیکھنا تھا, رب نے دکھانا تھا, محبوب کو دکھا دیا, مصطفیٰ نے دیکھنا تھا, مصطفیٰ نے دیکھ لیا. کس طرح دیکھا, کیا دیکھا؟ مصطفیٰ ایک ہی لفظ کہتے ہیں احسن سورہ, بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اب خوبصورت صورت کا اینگل کیا ہے؟ فرما تمہارا دماغ اور عقل بہت چھوٹی ہے, تم نہیں سمجھ سکتے, تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے. لوٹ کر آئے ہیں, گھر پہنچے, امی ہانی کو جگایا, سنو معراج ہوئی ہے مجھے. کہا حضور ہاں. فرما اٹھو جاؤ سب کو بولو. کہا حضور یہ لوگ کیسے مانیں گے؟ کہا بولو جا کر, کیسے مانیں گے؟ سب مانیں گے, جاؤ بولو. کہا کہ حضور یہ کیسے؟ کہا جا کر بولو. اب کہتے ہیں کہ سرکار یہ کہہ کر باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی خادمہ کو حضور کے پیچھے بھیجا. حضور مسجد حرام میں پہنچے اور وہاں پر سرکار نے تقریر شروع فرما دی کہ آج رات مجھے مسجد اقصا سے آسمانوں اور آسمانوں سے بڑا میں نے گویا کہ سفر معراج کر لیا. اب وہ بڑے حیران ہوئے, وہ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پہلے تو بڑی باتیں کی تھی لیکن اس سے بڑا تعجب والی بات تو پہلے کبھی نہیں کی. حضور نے فرمایا ہاں یہی بات ہے, مجھے معراج ہوئی ہے. اس نے کہا اچھا معراج ہوئی, کہاں گیا؟ کہا جی پہلے بیت المقدس گیا اور مسجد اقصا گیا, اور مسجد اقصا سے پھر آسمانوں کا میں نے سارے سفر کیا. تو مسجد اقصا کے سفر کو جانتے تھے. اب کوئی کافر سیٹی بجانے لگا, کوئی تالیاں بجانے لگا, او ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بھی پریشان ہے, او ہو رب کو کیسے دیکھ لیا. ہم نے کہا مشابہت ذرا درست کرو, کس کے مشابہت ہو, او ہو یہ تقریر کیسے کر دی, او ہو یہ. میں نے کہا یہ کس کی مشابہت ہو رہی ہے؟ وہاں ایک صحابہ کا طریقہ ہے جو ایک بات پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اور ایک تالی بجا رہا ہے, او ہو یہ کیسی بات کر دی. میں نے کہا وہ دونوں گروہ سامنے ہیں, زبان پہ کلمہ توحید, دل میں بغض رسول. گالی نہیں ہے, واضح ہے, تاریخی علامت ہے. میرے آقا سے بڑا کوئی معزز نہیں ہے, جو ان کی عزت کرے گا اس کی عزت ہوگی, بات ختم ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس بات کو دیکھیے. انہوں نے کہا جی آپ نے, سرکار نے فرمایا میں نے خود تمہارے قافلوں کو دیکھا. یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا ایک قافلہ جب تمہارا جا رہا تھا, جب میں ملک شام کی طرف جا رہا تھا تو تمہارا ایک قافلہ جا رہا تھا, میں نے اس کے برتن میں پانی پیا ہے اور اس کا اونٹ کھو گیا, ایک طرف بھاگ گیا, اور میں نے ان کو آواز دی کہ دیکھو تمہارا اونٹ فلانی جگہ پر ہے. تو تمہارے ان دوستوں نے کہا رہے یہ آواز تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائیے میں نے ان لوگوں کو کہا, اتنی واضح علامت. لیکن جس کے سامنے کہا جا رہا ہے ایسے بھی لوگ نہیں مانتے, تو دلیل سے کیا مانیں گے؟ جو سامنے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مانو. اس سر سید احمد خان جیسے کہتے نہیں جی خواب تھا, تو ہم نے کہا حضور کے سامنے ابو جہل تھا, اس کو حضور کہہ رہے وہ نہیں مان رہا ہے, تو یقیناً ماننا نہ ماننا یہ قرب اور بود نہیں, یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں سر تسلیم خم کرنے والوں میں رکھا, قبول کرنے والوں, بغیر محنت کے. ہم نے کوئی اس پر مجاہدہ کیا ہے, کوئی ریاضت کی ہے, کوئی تیاری کی ہے؟ مل کر کے یہ سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, پھر سے کہیں سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. مولا تیرا شکر ہے بغیر محنت کے تو نے ہمیں قبول کرنے والوں میں رکھ دیا, صدیق اکبر والوں میں رکھ دیا, حضرت عمر والوں میں رکھ دیا, سرکار نے فرمایا جب میں لوٹا ہوں تو تمہارا ایک تین قافلوں کا حضور نے ذکر کیا، میں اختصار کے ساتھ سب کے مفہوم کو ملا کر عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ ان میں بھی یہ معاملہ ہوا، یہ معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئی. سرکار نے فرمایا سنو تمہارا قافلہ فلانے دن غروب آفتاب کے وقت آئے گا، اور اس کا جو آگے اونٹ ہے نا، اس وہ جب آ رہا تھا تو وہ خاکی قسم کا ہے، یعنی مٹیالہ رنگ کا اونٹ ہے. اب حضور کا مشاہدہ دیکھیں، براق کتنا تیز ہے مجھے یہ بتائیے، جہاں اس کی کیا معراج میں گویا کہ ہر زاویے سے میرے آقا کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، سبحان اللہ. اب دیکھیں جہاں براق کی نظر ہے وہاں اس کا قدم ہے مصطفیٰ، لیکن سب دیکھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. تو جناب یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ وہ جانور کے رنگ کو بھی پہچان رہے ہیں. جس مصطفیٰ کی رفتار اتنی تیز ہے، لیکن رفتار تو تیز ہے لیکن محبوب سیر کرو سیر کرو، یہ سب چیزیں یہ رک رک کے تیرے سامنے آتی چلی جائیں گی، یہ رک رک کر تیرے سامنے آتی چلی جائے گی. دلہے کے لیے محبوب تو اسی طرح رہے ناز کے ساتھ، اور یہ کائنات تو خود تیرے آگے شہنائیا کی طور پر اور گیا کہ خادمین کے طور پر سامنے ہوگی. ورنہ آپ دیکھیں اتنی تیز رفتار ہے، بجلی سے زیادہ رفتار ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کے جو آگے اونٹ ہے وہ مٹیالے رنگ کا ہے، اس کے اوپر دو بوری گویا کہ دو بوریاں رکھی ہوئی ہیں، وہ گر گئی تھی، پھر انہوں نے صحیح کیا. اور حضور نے فرمایا جب وہ آئے گا قافلہ تو اس اونٹ سب سے پہلے وہی اونٹ ظاہر ہوگا، سب سے پہلے وہی اونٹ ظاہر ہوگا. اب کوئی یہاں تو پی آئی اے ہمارا لیٹ ہو جاتا ہے، برقی اور موصلاتی نظام کے اندر خرابی آ جاتی ہے، وہ تو جانور ہے، کبھی مستی میں ادھر نکل جائے ادھر نکل جائے. کہ ہم نے سب تقدیریں خدا سے سمجھ لی ہے نا، مقام مصطفیٰ پہ کیا کر رہے تھے ہم، اللہ نے بتا دیا ہے تو ہم ٹھیک وقت بتا رہیں گے، اسی وقت پر آئے گا یہی مقام. اور اسی کو وہ چھپا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو چھپا اس لیے رہا ہے کہ اسی سے ساری عظمت ہے، اسی کو کھول دیا تو جو ان کا مذہب ہے سب تافور ہو جائے گا، اور ہم اسی کو کھولیں گے بار بار. اس لیے کہ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیت ولادت کی دیئے، اس لیے کہ وہ تو کیا جائے گا، اس لیے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی عظمت ہے. اب مورچے بن گئے، صحابہ ادھر ہیں اور کفار ادھر ہیں، اور غروب آفتاب کا وقت آ گیا، اور ٹکٹکی باندھ کر دونوں گروہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب قافلہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. اونچے اونچے پہاڑ کی ٹیلیاں، مکہ دیکھا نا آپ نے، مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کا تصور کریں، پہاڑی ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں. اب قافلہ نظر نہیں آ رہا، سورج غروب ہو رہا ہے، قافلہ نظر نہیں آ رہا. کافر گویا کہ ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں، سورج غروب ہو گیا، کافروں نے تالیاں بجائی، قافلہ نہیں آیا. دوسری جگہ سے شور ہو گیا، وہ دیکھو آ رہا ہے، اور اسی طرح آ رہا ہے اللہ اکبر، کہ آگے وہی خاکی رنگ کا اونٹ ہے اور اس پر دو بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور مصطفی جو ہے وہ سینہ تان کر کہہ رہے ہیں واہ واہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. وہاں ماتم لگا ہوا ہے، یہاں جشن ہو رہا ہے. آج دیکھیں جشن ہو رہا ہے نا، صحابہ کی سنت پرمول ہو رہا ہے، جشن ہو رہا ہے. سینا صدیق اکبر کے پاس پہنچ گیا ابو جہل، کہنے لگا رات کے اندھیرے میں کوئی دور سے جا کر آ جائے تو مان لو گے؟ فرمایا پہلے یہ بول، بولتا کون ہے، کون کہتا ہے یہ؟ بولا نہیں آپ پہلے حکم لگائیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر لیا تو یہ کیا ممکن ہے؟ لیکن آپ ظاہر سی بات ہے امام ہیں، صدیق اکبر حضور کے علم کے وارث ہے، وہ ڈائریکٹ فتویٰ نہیں دیتے، پہلے پوچھتے ہیں ممکن تو ہے. کون گیا ہے؟ بولا نہیں آپ بتا نہیں، پہلے بتا گیا کون ہے، تو ہے جہلوں کا باپ ابو جہل. ابو جہل جہلوں کا باپ ہے، اس کا نام عمر بن ہشام تھا، میرے آقا کی زبان سے نکلا ابو جہل، دنیا اس کا نام ہی نہیں جانتی، ابو جہل مشہور ہو گیا. ابو ہریرہ کہتے میرا نام ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے، مجھے ابو ہریرہ کہہ دیا، ابو ہریرہ مشہور ہو گیا. حضور جس کو جو نام دے دے وہ مشہور ہو جاتا ہے. فرما کہتا کون ہے؟ کہا جی آپ کے محبوب نے کہا. کہا میرے آقا نے کہا؟ صدیق اکبر نے وہ بات ابھی سرکار سے سنی نہیں ہے، یہ روایت ابو جہل کر رہا ہے، روایت حضور کی عظمت کی ہے، راوی کافر ہے. صدیق اکبر کو چاہیے تھا کہ جا کر کہتے کہ تو تو کافر ہے، تیری بات کیا مانوں، میں جا کے حضور سے پوچھتا ہوں کہ حضور ایسا ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن صدیق اکبر نے عاشقوں کو ایک بات بتائی کہ جب دشمن بات کرے نا حضور کی عظمت کی تو پھر دلیل نہ بولو، بولو میرے آقا اس سے بھی بڑے ہیں. ملا کہے گا کہاں لکھا؟ بولا پیچھے ہٹ، میرے آقا اس سے بھی بڑے ہیں. دیکھتا نہیں کافر کہہ رہا ہے، اس کے آگے کہوں گا نہیں ہے تو میرے آقا کی اسلام کی عظمت ظاہر ہوگی، تذلیل ظاہر ہوگی، رو میرے آقا اس سے بھی بڑے. انگوٹھا کیوں ملے؟ کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل کیا؟ نبی کے نام پر چوما. کہا نہیں، کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، کوئی کام نبی کے لیے کرنا اس میں مزید دلیل کوئی چاہیے؟ وہ نبی کے لیے کیا گیا وہ کم دلیل ہے، وہ حضور کے لیے کیا گیا کہ وہ کم دلیل کا ذریعہ ہے کہ جناب جس میں مزید گویا کہ معاملات کیے جائیں. لیکن صدیق اکبر نے عاشقوں کو بتایا کہ جہاں حضور کی بات آ جائے عظمت کی اور وہ دشمن بھی کر رہا ہو تو اس کو کہو میرے آقا تو اس سے بھی بڑے ہیں، میرے آقا تو. ابو جہل نے کہا آپ کے نبی کہتے ہیں؟ کہا میرے نبی کہتے ہیں، اس سے بعید بات کرتے ہوئے بھی مانتا. عرول مانی میں آتا ہے کہ جناب جبریل آ گئے، جبریل آ گئے سرکار سے کہنے لگے اللہ کہتا ابو بکر کو اب صدیق کہیں، آپ صدیق کہیں. کیوں؟ کہا وہ سچ بہت بولتا ہے. ارے صدیق تو پہلے بھی سچ بولتا تھا، صدیق نے آج تو سچ نیا نہیں بولا، صدیق تو ہمیشہ سچ بولتا ہے. تو عاشق کہنے لگے پیارے ہمیشہ تو بولتا تھا لیکن جب دشمن مصطفیٰ کے منہ پر حضور کے لیے سچ بولے تو خدا اس سچ سے زیادہ خوش ہوتا ہے. وہ کہ میں بڑا سچا ہوں، جہاں حضور کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے چپ چاپ نکل جائے پھر کہ میں سچا. میں نے کہا تو دھوکے باز ہے، تو دھوکے باز ہے، یہ سچائی کام نہیں آئے گی. خدا کو جو سچ پسند ہے وہ محبوب کی غیرت والا سچ پسند ہے. صدیق نے پوری زندگی سچ بولا، بلکہ پیدائشی صدیق ہیں کہ شرک کبھی نہیں کیا، پیدائشی صدیق ہیں. لیکن صدیقیت کا لقب کب دیا گیا؟ جب دشمن مصطفیٰ کے منہ پر عظمت مصطفیٰ کو قبول کیا. تو خدا کو وہ سچ بڑا اچھا لگتا ہے جو مصطفیٰ کے لیے بولا جائے. میں نے بھی اسرار احمد کے مقابلے میں بولا یہ ابو بکر کی سنت ہے، بولو رضی اللہ. اس نے چھپایا میں نے بولا، اس نے چھپایا میں نے بولا. خدا کی قسم میں نے تنقید کے لیے نہیں بولا، میں نے حضور کی عظمت کے لیے بولا ہے. میں نے کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں بولا، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولا، میں نے اپنی آقا کی عظمت کے لیے بولا ہے. اور صدیق اکبر نے ابو جہل کے منہ پر جو لفظ بولا ہے وہ یقیناً دشمن مصطفیٰ کے منہ پر عظمت مصطفیٰ کا اقرار ہی خدا کو پسند ہے، خدا کو پسند ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، کیا سفر معراج ہے میرے آقا کا. عرش کی عقل، یہ اگر اردو شعر شاعری سے اگر آپ کا تعلق ہے یا مجھے نہیں پتا، ورنہ میں اس کی اردو جذبیت کی طرف بھی چلتا، لیکن صرف اس کا شعر پڑھ کے میں گزر جاتا ہوں. عرش کی عقل، میرے امام کے استعارے دیکھیں، میرے امام سب فن کا مجدد ہے. ایسے استعارے نہ غالب کے پاس ملیں گے، نہ داغ کے پاس ملیں گے، نہ اکبر کے پاس ملیں گے، نہ اقبال کے پاس ملیں گے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، آسمان بھی پریشان ہے. حضور آئے، حضور آئے، زمین نے کہا یہ منصب ہوگا، حضور اوپر چلے گئے. پہلے آسمان ہم نے کہا یہ ہوگا، حضور اوپر چلے گئے. دوسرا ہوگا اوپر چلے گئے، حضور یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے اوپر کر رہا ہوں تاکہ میرا محبوب کسی کا محتاج نہیں ہے. تم سمجھو کہ زمین پر ہے تو زمین کا محتاج کا محبوب چھوڑ دے، آسمان چھوڑ دے، اور دنیا کو بتا دے کہ مصطفیٰ اگر محتاج ہے اور کسی کی جانب حاجت کے لیے دست دراز کرتا ہے تو وہ صرف اس کے رب کی ذات ہے. اور ساری کائنات کا وجود مصطفیٰ کی بنا پر ہے، وہ رب کو راضی کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی وجہ سے راضی کرتے ہیں، مصطفیٰ کے ذریعے راضی کرتے ہیں. آسمانوں سے اوپر ہے، آسمان پریشان ہے کہ حضور آپ کہاں ہیں. تو آسمان اور عرش کو جو حضور نے چھوڑا اور اوپر چلے گئے، اس کی غمازی میرا امام شعر میں کرتا ہے کہ وہ عرش اور آسمان کیا کہہ رہا ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد ہائے اب کدھر تیرا مکان ہے. آسمان پریشان ہے کہ اب تیرا کدھر مکان ہے. اور جب حضور چلے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم بالا کو سے ورا تشریف لے گئے اور رب کریم کا دیدار کیا، تو میرا امام کہتا تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. اللہ کو کہتے تبارک اللہ شان تیری، یا اللہ تیری مرضی ہے، تو بڑی برکت والی ذات ہے، کسی کو کراتا ہے کسی کو نہیں کراتا. فرما تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی. موسیٰ کو کہا جا رہا ہرگز نہیں دے سکتا، اور کہیں تقاضے بھی سال کے ہیں کہ تو بے نیاز بادشاہ مولا، کسی کو کہیں نہیں دیکھ سکتا، اور کسی کو کہتا محبوب تجھے دکھا دوں میں کون ہوں. ہاں یہاں پر ایک کال پیش کر کے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یہ کیا ہوا کہ سرکار نے دیکھا دیگر نہیں دیکھا؟ تو یہ رب کی سنت ہے، رب سارے نبیوں کو معراج کراتا ہے، لیکن مصطفیٰ جیسی معراج کسی کی نہیں. یہ رب کی سنت جاریہ ہے، یہ اپنے انبیاء کو رب معراج کراتا ہے. عین الیقین حق الیقین کی وادی کی طرف رب کریم لے جاتا ہے معراج کرا کر. لیکن ان کو زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، مصطفیٰ کو کیوں ہوا؟ صوفیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے سارے نبی اللہ کے صفات کے کوئی نہ کوئی مظہر ہیں. اللہ اپنے ناموں کا مظہر بنا کر اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور یہ ولایت میں بھی جاری ہے. آپ کبھی دیکھتے ہیں اولیاء کی جماعت میں ساری صفات ہوگی ولی میں، جو شرائط ہیں وہ ہوگی، لیکن اس میں سخاوت زیادہ ہوگی. تو وہ خدا کی جانب سے گویا کہ عطا کا مظہر ہو چکا ہے، خدا کی جانب سے. خدا کے اس میں رب کا نام جواد، رب کا نام جواد، تو وہ اس میں جواد کا مظہر ہو گیا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ صفات ساری اولیاء کی ہوں گی، لیکن وہ ڈرتے نہیں کسی سے، ضرورت سے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو وہ رب کریم کی جانب سے رب کریم کے کسی خاص اسم کے مظہر ہوں گے. تو یہ انبیاء میں بھی ہے، انبیاء کی تبعیت اور تابعیت کے اندر اور اتباع میں اولیاء میں بھی پہنچتا ہے. تو اللہ نے انبیاء میں ہر ایک کو صفات تو ساری دی ہے، ہر نبی نبوت میں برابر ہے، لیکن کوئی نبی اللہ کی کس اسم کا مظہر ہے، کوئی کسی اسم کا مظہر ہے اور کوئی کس اسم کا مظہر ہے، جس سے اللہ کے اسم کا اظہار زیادہ ہو رہا ہے. فرما حضرت ابراہیم جو ہے وہ رب کریم کے اسم احیا، زندہ کرنا، رب کریم کی جانب سے احیا جو ہے وہ زندہ کرنا جو ہے وہ رب کریم کی جانب سے اس کے مظہر ہیں. کہ اللہ رب العالمین سے کہا کہ مولا تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ قرآن میں جو ذکر ہے اللہ رب العالمین نے چار پرندوں کا حکم دیا اور پھر اس میں فرما پکارو ان کو ابراہیم یہ تمہارے پاس آئیں گے، تو وہ زندہ ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے. تو خدا کی صفت احیاء کا مظہر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. فرما حضرت موسیٰ رب کے کلام کا مظہر تھے، تو جو احیاء کا مظہر تھا وہ احیاء کا تھا. موسیٰ کلام کے تھے تو کلام کا مظہر ہوا. یہ سارے انبیاء جو تھے یہ صفات کے مظہر تھے، آمنہ کا لال ذات کا مظہر تھا، اس لیے وہ ذات کو نہ دیکھ سکے، مصطفیٰ دیکھ گئے، مصطفیٰ دیکھ گئے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنی ذات کا مظہر بنایا. اور اس کا ثبوت وہی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد اس لیے کہا کہ نام نہیں لیا، کون سا عبد؟ فرما نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے عبدوں کا خلاصہ اور کامل میرا ایک ہی محبوب ہے. الذی وہ کون وہ ہے؟ سارے وہ جہاں پر جا کر رک جاتے ہیں وہ ایک ہی خدا ہے. تو فرما نہ سبحان کہہ کر اللہ نے اپنا نام لیا، نہ عبد کہہ کر مصطفیٰ کا نام لیا، اس لیے کہ اشاروں کا کامل خدا ہے اور عبدیت کا کامل مصطفیٰ ہے. وہ ذات کا مظہر تھا، اس لیے ذات کے جلووں سے آراستہ کیا گیا. مولا قریب اس وقت صحرا میں دو جماعتیں موجود تھیں. ہمیں صحابہ والا وہ عشق عطا فرما جو تیرے محبوب کی معراج کی خوشی میں جھوم رہا تھا. مولا ہمیں دعا میں بالکل کنجوسی مت کیجیے گا، اس لیے کہ میں صرف آپ کو دعوت دوں گا دعا کی اور آپ اس پر آمین کہیں گے تو میں بھی آمین کہوں گا. مسلمان جب ایک دوسرے کے لیے آمین کہتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعا مقبول ہو جاتی ہے. اور دعا یہاں نہیں مقبول ہوگی، میں کہتا ہوں بہت بڑا کوئی بخیل ہوگا جو یہاں دعا نہیں کرے گا، یا خدا سے نہیں مانے. اس لیے کہ دعا جب سفر معراج کے ذکر میں نہیں پوری ہوگی تو کہاں پوری ہوگی. یہ تو ہم نے اپنا تو کوئی کمال نہیں بیان کیا، قدرت تو خدا کی ظاہر کی ہے نا، یہ سب خدا کی شان ہے. اس لیے کہ مصطفیٰ کی ساری شان ہے مصطفیٰ رب کی وجہ سے ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ہم نے اتنی تعریف کی، اب ہم کہتے ہیں دیکھو یہ عبد خاص اتنی عظمت والا ہے، تو جس نے اس پیارے محبوب کو پیدا کیا تو وہ خدا کیسی عظمت والا ہو، اس کا علم کیسا ہوگا، اس کی شان کیسی ہوگی، اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کی وجاہت کیسی ہوگی، اللہ اکبر، اس کی گویا کہ طاقت کیسی ہوگی، اس کا قدرت کیسا ہوگا، وہ کیسا حلیم ہے، وہ کیسا مدبر ہے. جب حلیم اور مدبر مصطفیٰ اتنے ہیں، جب مصطفیٰ ذات کے مظہر ہو کر اتنا اظہار فرماتے ہیں تو عین ذات میں کتنا کمال ہوگا. تو آج اس جگہ دعا مقبول نہیں ہوگی تو کہاں مقبول ہوگی؟ یا اللہ ہمیں صحابہ والا شوق عطا فرما. یہ محفل واللہ میں آپ کو عرض کروں، اللہ کے گھر میں بیٹھے میں نے کسی کو جلانے کے لیے کوئی بات نہیں کی، میں اپنا موقف واضح کر رہا ہوں. ہر جگہ پر عدالت میں بھی موقف پوچھا جاتا، میں اپنا موقف واضح کر رہا ہوں. میں نے کسی کو جلانے کے لیے دعا نہیں کی، نہ تقریر کی، نہ میں نے کسی کو بھڑکانے کے لیے، نہ کسی کی تزویر کے لیے، اور نہ کسی کو خوش کرنے کے لیے. میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بولا جائے. مولا اگر یہ نیت میری فطور کا شکار تھی گویا کہ مخمصے کا شکار تھی اور مولا اس میں درستگی نہیں تھی تو بے ڈھنگے کاموں میں درستگی پیدا کر دیتا ہے، تو ہماری اس بے ڈھنگی نیت میں بھی درستگی پیدا کر دیتا ہے. مولا تو بنجر کو لالزار کر دیتا ہے، بڑے بڑے لق بق سہراؤں پر ایک حیات کا قطرہ پانی کا گرتا ہے، اب دیکھیں بارشیں ہو رہی ہیں تو زمین کوچا کوچا پتھر پتھر سبزہ سبزہ ہو جاتا ہے، سبزہ سبزہ ہو جاتا ہے. مولا تجھے اپنی اس قدرت قاہرہ باہرہ غالبہ کا واسطہ کہ جہاں تیری رحمت کا ایک قطرہ، یا اللہ تیری رحمت کا ایک قطرہ بنجر اور خشک زمین کو لالزار کر دیتا ہے، ہمارے گندے دلوں کو بھی لالزار بنا دے ایمان. مولا تجھے تیری اس قدرت باہرہ کا واسطہ، تو کفر کو ایمان میں بدل دیتا ہے. مولا تو اس دل بھرے ہوئے دل نفاق والے کو تو اخلاص میں بدل دیتا ہے. مولا تجھے اسی قدرت کا واسطہ، اسی فضل کا واسطہ، ہمارے دلوں میں اگر نفاق اور مولا کریم کوئی بربریت یا کوئی گویا مولا کریم ایسی کوئی شے ہے جو تیری بارگاہ سے دور کرنے والی ہو، مولا کریم اپنے اس فضل خاص، اپنی قدرت باہرہ کے ذریعے ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما. مولا ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، مسلمان مرنا چاہتے ہیں، اور تیرے حضور مولا کریم تیری بارگاہ میں سجدہ ساجدین میں اٹھنا چاہتے ہیں، تیرے حضور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کی جوتیوں میں اٹھنا چاہتے ہیں. یا اللہ اگر یہ دکھاوا ہے تو اس مجمع میں تیرے کئی نیک بندے ہوں گے مولا، ورنہ یہ محفلیں ایسی کامیاب نہیں ہوتی ہے. مولا اس اچھے کے صدقے مولا کریم ہماری دعا مقبول فرما، ہمیں مومن رکھ، ایمان پر شہادت کی آفیت والی موت عطا فرما، کل قیامت میں تیرے محبوب کے قدموں میں ہمیں شفاعت نصیب فرما. سیدنا صدیق اکبر کا خوبصورت چہرہ دکھا، سیدنا عمر کا وہ خوبصورت چہرہ دکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا عثمان کا وہ خوبصورت چہرہ دکھا، مولا علی کا وہ خوبصورت چہرہ دکھا، مولا سعد بن وقاص کا وہ خوبصورت چہرہ دکھا، اس عظیم وہ عظیم عظیم تیرے محبوب کا امتی حضرت قاقا بن عمر جس کی جرت کے ڈنکے آج بھی کسرا کے محلوں میں بج رہے ہیں، ہمارے دل میں آج بھی اس کا شور ہے. یا اللہ حضرت قاقا بن عمر سے بغل گیر ہونے کی توفیق دے دینا. مولا ان کی نیکیوں کے صدقے مولا ہم گندے ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں مولا، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تیرے گھر میں آ گئے ہیں. مولا کریم تو آج میزبان ہے، ہم تیرے مہمان ہیں. مولا گھر چھوڑ کر آئے ہیں، وقت کی رفتار کو چھوڑ دیا ہے، اہل و عیال کو چھوڑ دیا ہے، کسی ظالم بادشاہ کے حضور بھی گھنٹہ بیٹھو تو وہ کہتا جاؤ یار اس کو کچھ دے کر دور کر دو، پانچ منٹ نہیں گھنٹے. مولا یہاں پر تو آج پاؤں کی تھکن، موسم کی حدت اور گرمی نے مولا اس لیے روک رکھا ہے کہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے. تیرے گھر میں اتنے دیر بیٹھے رہے، یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، مولا اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، شب معراج کی برکت سے مولا ہمیں دائمی ایمان عطا فرما دے، مولا ہمیں ایمان پر موت عطا فرما دے، اپنی رضا عطا فرما دے. یہاں پر اچھے نمازی بیٹھے ہیں، روزے دار بیٹھے ہیں، مولا ان اچھوں کے صدقے ہمیں بھی کہیں اچھوں کی فہرست میں لکھ دے. مولا مولا اس پرفتن دور میں معیشت کا بحران ہے، بد مذہبیت کا بحران ہے، ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں تو مالی پریشانیوں سے تزلزل آ جاتا ہے، یقین کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے. یا اللہ تو پہاڑوں میں مضبوطی پیدا کر سکتا ہے تو ہمارے ایمان میں بھی مضبوطی عطا فرما دے، مولا ایمان بھی مضبوطی عطا فرما دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مولا اس کو ہم پڑھتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ استقامت کی ادنا جھلک ہم میں بھی پیدا فرما دے. مولا ہمیں بھی تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اس کا کبھی کبھار مسافر ہمیں بھی بنا دے. مولا کبھی ہمیں بھی بنا دے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، مولا کبھی اس کا مزاج ہمیں بھی بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا کبھی اس میں ہمیں بھی شامل فرما دے، کبھی ہمیں اس میں شامل فرما دے. مولا اس میں ہمیں شامل فرما دے. ان الذین سبقت لهم من الحسنا اولئک عنہا مبعدون، تو کہتا ہے ہم اہل ایمان کو، اہل ایمان سے ہم نے وعدہ کر لیا، انہیں جہنم سے دور رکھیں گے، اتنا دور رکھیں گے کہ لا یسمعون حسیسہا، مولا کسی امام کا کلام نہیں، یہ تیرا قرآن ہے، تو جہنم سے کوسوں دور مومنوں کو رکھے گا. مولا ان میں ہمیں بھی بنا دے، ہمیں بھی بنا دے مولا. مولا کریم اچھوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن حضرات نے مولا اس محفل میں ہمارے ساتھ دامے درہیں سخن تعاون کیا, انہوں نے شاہ صاحب کو یہاں پر کوئی لیڈر بنانے کی کوشش نہیں کی ہے, مولا یہ دین کی خدمت کے لیے کی ہے. نہ میرا کوئی نام ہے نہ کسی کا کوئی نام ہے, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. ہم نے جماعت بنانی ہوتی, مسلح قبضہ کرنا ہوتا تو ہم پھر ذرا پیری مریدی بھی شروع کرتے, کیونکہ قبضے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, لیکن شاید ہم اس کے اہل نہیں اس لیے ہم نے کیا بھی نہیں ہے. تو یا اللہ جس نے ہمارے ساتھ دام دل میں سکون کام کیا ہے, کوئی کسی کی مخالفت کے لیے نہیں کیا, یہ نیک لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے, نیک لوگ یہاں نمازیں پڑھتے ہیں, نیک لوگ ان صفوں میں نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. آؤ آج ان اچھوں کے لیے دعا کرو, اس کا ثواب ان کی روح پر بھی پہنچے, ہمارے والدین کی روح پر پہنچے, ہمارے رشتے داروں کی روح پر پہنچے. اب جو ہمارے نمازی ضعیف حضرات یہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں, بڑا جہاد ہے, میں ان پر بڑا رش کرتا ہوں, گھروں سے چل کر یہاں پر آ کر نماز پڑھتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العزت کی سفید ریش مسلمانوں کے صدقے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پھر ابھی فرماتے ہیں کہ سفید داڑھی والے سے رب شرماتا ہے, مولا ان کی قدرت اور شان یہ ہے کہ وہ عمر کے ایک محج پر آ جاتے ہیں جہاں خدا کہہ دیتا یہ میری جانب سے میرا آزاد کردہ غلام ہے. مولا ان سفید ریش جو یہ پہلی سفر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے صدقے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مولا اے کریم اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما, اس کی شہرت کو رہتی دنیا تک سلامت رکھ, اس روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں بالخصوص حرمین شریفین کی حفاظت فرما. مولا اے کریم امریکہ کو ذلیل و خوار فرما, مل کر آج دعا کریں مولا یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرما, اسرائیلی کو ذلیل و خوار فرما. دعا کریں یہ جو حکومت ہم پر مسلط ہے, دعا کریں ان کا بیڑا غرق ہو اور یہ رخصت ہو جائے. دعا کریں قوم کو انہوں نے جکڑ دیا ہے, یا اللہ اپنے فضل سے قوم کو آزادی دے دے, ان جابروں ظالموں ڈکیتوں سے مولا آزادی عطا فرما. ہمارے ایمانوں کی حفاظت جب ہوگی یہ جابر ظالم ہم سے دور ہو جائیں گے. مولا مولا رزق کے فقدان سے, رزق کی آزمائش سے ہمیں بچا لے. مولا مال کی آزمائش سے ہم پناہ چاہتے ہیں, ہمیں بچا لے. مولا عزت کی آزمائش سے ہم توبہ کرتے ہیں, پناہ چاہتے ہیں, مولا بچا لے. مولا کریم عمر اور اولاد کے زوال سے ہم پناہ چاہتے ہیں, مولا ہمیں بچا لے. مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اللہم تب علینا قبل الموت, وحبن علینا وحبن علینا وحبن علینا عند الموت, ولا تعذبنا بعد الموت یا خالق الحیات والموت. اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین. مل کر دعا کریں آخری جو میری آقا کی پسندیدہ دعا ہے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے, یا اللہ وہی لفظ پڑھتے ہیں ہم جو تیرے محبوب نے پڑھا ہے, دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. تو نقل کرنے والوں کو بھی عطا کر دیتا ہے مولا, نقل ہی صحیح, نقل ہی صحیح. مولا تیرے محبوب دعا کرتے ہیں اے اللہ, اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین ہی پر رکھنا. یا مقلب القلوب ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک وعلی اتباع حبیبک الکریم المصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. مولا یہاں پر ضعیف حضرات بیٹھے ہیں, مولا کریم ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا بیٹھنا قبول فرما. جو حضرات انہوں نے اتنا ہی عزم کیا ہے, مولا کریم جو حضرات ان کے بیٹھنے کو بھی, اور جن حضرات نے اتنا لمبا وقت دیا, مولا یہ کوئی لفاظی سننے نہیں آئے, محبوب کی عظمتیں سننے آئے. مولا کریم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرما, اس بیٹھنے کا بہترین بدل عطا فرما. یہ تیری بارگاہ میں قرض حسنہ ہے, اللہ فرماتے نیکی کر کے مجھے قرض دو میں اس کو لوٹاؤں گا. مولا اس کا بہترین بدل عطا فرما, اس کا بدل ایمان کی سلامتی کی صورت میں عطا فرما, جان و مال کی سلامتی, اہل و عیال کی سلامتی, کی مال و عیال کی سلامتی کی صورت میں عطا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين بحق سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على محمد رسول